الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور موجود خواتین، الحمدللہ کہ ہم نے کل سورۃ المائدہ کے تقریباً 12 رکوع مکمل کیے تھے، ایک آیت باقی ہے. اس سورت کے حوالے سے بات اچھی نہیں تھی کہ سورت کا موضوع ہے شریعت. اللہ نے شریعت کے حوالے سے چار مضامین اس سورت میں بیان فرمایا. نمبر ایک، احکامات شریعت، کچھ آ گئے ہیں کچھ ابھی اور آئیں گے. نمبر دو، نفاذ شریعت کی بڑی پرزور تاکید. نمبر تین، ساتوں امت مسلمہ بنی اسرائیل کی شریعت پر عمل سے پہلے صحیح بطور عبرت جاننا. اور نمبر چار، نفاذ شریعت کی جد و جہد سے ان کا گریز، وہ بھی بطور عبرت اللہ نے بیان کیا تاکہ ہم اس حوالے سے کوتاہی نہ کریں. رات ہم نے جس مقام پر ترجمہ مکمل کیا تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے آخر حتمی حکم عطا فرمایا. شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے ترین کاموں میں سے ایک کام قرار دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سختی کے انداز میں فرمایا، فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ان برے اعمال سے باز آنے والے ہو کہ نہیں. صحابہ کرام قرآن مجید کو سنتے تھے عمل کے لیے، ہماری کیفیت بالکل برعکس ہے. ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یہ جوا اور یہ شراب کے کتنے برے کام ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہماری اکثریت وہ کم از کم جوئے میں تو ملوث ہے. انعامی بانڈ ہوں، مختلف قسم کے انعامی ٹکٹ ہوں، مختلف قسم کی جوئے کی اسکیمیں آتی رہتی ہیں کہ اگر آپ 25 روپے دیں گے تو یہ آپ کی لاٹ میں نکل آئے گی، کروڑ روپے کا انعام نکل آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اسٹاک ایکسچینج میں بڑے دھڑے کے ساتھ جوئے کا ایک قسم کا کاروبار ہوتا ہے. نہ شیئر کی ملکیت حاصل کی جاتی ہے، نہ کچھ، اور لیکن صرف جو ہے وہ خرید لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک امید پر ہوتے ہیں کہ شاید دام بڑھ جائیں گے تو بیچ میں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور ورنہ دام نہیں بڑھتے تو نقصان ہو جاتا ہے. تو اکثر و بیشتر ہمارے بڑے بڑے لوگ، بعض اوقات بڑے نمازی، بڑے بظاہر دیندار، لیکن وہ بھی اس شیطان کے گندے ترین کام کے اندر ملوث ہے. اور حکومت خود بہت ساری ایسی اسکیمیں جاری کرتی رہتی ہے کہ جو لوگوں کو لالچ دینے کے لیے کہ اگر اس میں شریک ہوں گے اتنا بڑا انعام نکل آئے گا، اتنی بڑی لاٹری نکل آئے گی.
تو ایک کیفیت ہماری ہے، جبکہ صاحب احترام کا معاملہ یہ تھا کہ یہ آیتیں سن کر وہ لرز گئے تھے، اور چونکہ اسلام سے پہلے شراب یہ تو بالکل اس طرح سے عرب میں استعمال کی جاتی تھی جیسے پانی استعمال کیا جاتا ہے، اور صحابہ اکرام کو شدید اس بات پر افسوس تھا کہ ہم نے اتنی شراب پی ہے، اتنی شراب پی ہے کہ وہ گویا شراب ہمارے جسم میں جیسے خون گردش کرتا ہے کہ ہماری رگوں میں دوڑ گئی. تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مقصد رکھا کہ کیا ہماری بخشش ہوگی، یہ شراب اگر اتنی گندی چیز ہے، شیطان کے گندے گاؤں میں سے ایک پھیل ہے، تو ہم نے تو اس شراب کو بڑی کثرت سے استعمال کیا، تو کیا ہمارے لیے کوئی بخشش کی گنجائش ہے؟ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صحابہ اکرام کی دلجوئی فرمائی، فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو اس سے پہلے کھا پی چکے. اصل اہمیت ہے اللہ کے حکم کی، جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تم استعمال کر رہے تھے، ایک چیز کھا رہے تھے، ایک چیز پی رہے تھے. اب اللہ کا حکم آ گیا اور تم نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اس چیز کو چھوڑ دیا، تو پچھلے ساری جو بھی کھایا پیا تھا وہ اللہ نے معاف کر دیا. اصل اہمیت ہے اللہ کے حکم کی، جیسے اللہ کا حکم سامنے آئے انسان فوراً سر اطاعت ہم کر دے. بلا شبہ مکے کی گلیوں میں اس دن شراب بہ رہی تھی، جس روز سے یہ شراب کی حرمت کا آخری ہو اور شراب کی حرمت کے حوالے سے آخری حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو کہ ایماندار چکے ہیں اور اچھے اعمال کر چکے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو اس سے پہلے کھا چکے. اذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، تقوا اللہ کی نافرمانی سے بچنا، جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. ثم تقوا، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مزید بچے، وآمنوا اور ایمان لائے. ثم تقوا، پھر اللہ کی نافرمانی سے مزید بچے، وآحسنوا اور درجہ احسان پر فائز ہوئے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محسنین سے، احسان کے درجے پر فائز ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اس آیت کی وضاحت ہوتی ہے ام السنہ سے، جیسے سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے، پورے قرآن مجید کے لیے ایک اساس ہے، ایک اس کی جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی ماں ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے جسے ام السنہ کہا جاتا ہے، یعنی حدیثوں کی ماں کہا جاتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انسانی صورت میں آئے، لیکن صحابہ اکرام دیکھ کر بہت حیران ہوئے کیونکہ بچانتے نہیں تھے. کہتے ہیں ایک شخص بالکل اجنبی ہے اور مسافر اس کو ہونا چاہیے تھا، اس پر سفر کے آثار ہونے چاہیے تھے، اس کا لباس گرد آلود ہونا چاہیے تھا اور اس کے بالوں میں بھی گرد ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ بڑا سفید اور شفاف لباس میں آیا ہے، اس کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے اور بال تیل کی وجہ سے چمک رہے ہیں. وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ کے پاس جلوہ کرم آئے، بالکل آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور آپ جیسے ہم بیٹھتے ہیں قاعدے میں، ایسے آپ دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی دوزانوں بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنے انہوں نے اللہ کے رسول کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے. پھر آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اور اللہ کے رسول سے کچھ سوالات پوچھے. ایک سوال پوچھا کہ بھائی اسلام کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا. پھر اس کے بعد پوچھا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے اس کا جواب دیا. اس کے بعد پوچھا احسان کیا ہے، آپ نے اس کا جواب دیا. پھر قیامت کے بارے میں پوچھا کب آئے گی، آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. پھر کہا کہ اچھا یہ بتائیے قیامت کی نشانیاں کیا، آپ نے نشانیاں بتائی. تمہارا یہ کہ تفصیلی حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت سے تین درجے بتائے گئے، اسلام، اس کے اوپر ایمان، اس کے اوپر احسان. زبانی اقرار کر لینا ان تمام حقائق کا جو بیان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اسلام ہے. اسلام لے آنا یہ اللہ کی قربت کی طرف گویا کہ پہلا قدم ہے، یہ پہلی منزل. اس کے بعد پھر ان حقائق پر دل سے یقین کرنا، تصدیقم بالقلب، یہ ایمان ہے جو اسلام سے ایک اوپر کا درجہ ہے. اور اس کے بعد پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے بندگی کرنا گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس احساس سے اللہ کی بندگی کرنا یہ احسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا پھر اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی انہیں اللہ کی قدرت کے تین درجوں کو بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ درجے حاصل ہوتے ہیں تقویٰ سے. جتنا انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اللہ سے قریب ہوگا. اور یہ اللہ کی صفات ہم پڑھیں گے سورہ یونس میں, ان کی صرف یہ بتائی اللہ دین آمنو بخام تک ہو. اور یہ اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں, تقویٰ اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ عطا فرمائے. فرمایا لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح, کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, فیما صائموا, ان چیزوں میں جو وہ پہلے کھا پی چکے. اب یہاں سے اللہ کی قربت کا سفر شروع ہو رہا ہے. اذا متقوا, جب وہ اللہ کے نام فرمانے سے بچے, وآمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. قانونی درجے میں ایمان الگ ہے اور اعمال الگ ہے. اسلام کا یا قانونی ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں, وہ صرف ہے زبانی اقرار. اگر زبانی اقرار حاصل ہو گیا تو آدمی مسلمان ہو گیا, عمل نہیں ہے تب بھی وہ مسلمان ہی قرار پائے گا. یہ امت کا متفق عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والے کو بھی ہم کافر نہیں کہیں گے, وہ ہے جو ہے وہ دائرہ ایمان میں داخل ہے, قانونی اعتبار سے ایمان حاصل ہے. اس لیے یہاں پر ایمان اور عمل کا الگ سے ذکر ہے کہ وہ ایمان لائے, گویا انہوں نے زبانی اقرار کیا, اللہ کے رسول کی تمام باتوں کی تصدیق کی, اور اس کے بعد انہیں اچھے عمل کرنا شروع کر دیے, وہاں میرے سوالات اچھے عمل کیے. سمت کا کہو پھر اللہ کی اور نافرمانی سے بچے, وہ آمنو اور ایمان لائے. اب اس کے ساتھ عمل کا ذکر نہیں ہے, اب یہ حقیقی ایمان کا ذکر ہے جس میں عمل آپ کے آپ شامل ہوتا ہے. اگر کسی شخص کے دل میں واقعتاً حقیقی ایمان ہے تو اس کا لازمی اظہار عمل میں ہوتا ہے, عمل کو غلط سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ زانی زنا نہیں کرتا اگر حالت ایمان میں ہو, چور چوری نہیں کرتا اگر حالت ایمان میں ہو, شرابی شراب نہیں پیتا اگر حالت ایمان میں ہو. تو گویا ایمان حقیقی کے اندر عمل خود تو خود مضمر ہے. اگر ایمان حقیقی ہے تو لازمن اس کا اظہار انسان کے سیرت و کردار سے نظر آئے گا. تو فرمایا امت نہ پاؤ پھر اللہ کی مزید نافرمانی سے بچے, وہ آمنو اور ایمان لائے. گویا آج اسلام سے آگے بڑھ کر وہ ایمان کے درجے پر پہنچ چکے ہیں. امت نہ پاؤ پھر مزید اللہ کی نافرمانی سے بچے, آسنو اور درجہ احسان پر فائز ہوئے. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسے محسنین ایسے احسان کے درجے پر فائز ہونے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مقامات عطا فرمائے. اسلام ہمیں حاصل ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے, اس سے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کے درجے پر فائز فرمائے. یہ اصل میں ایک انسان کی اللہ تعالیٰ کی قربت کی منزلیں ہوتی ہیں. پہلی منزل پر آدمی کو کچھ چیزیں غلط نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ ان کو چھوڑتا ہے اور اوپر پہنچ جاتا ہے. اس درجے پر جا کے اسے کچھ اور خامیاں نظر آتی ہیں جو شاید نیچے والے کو نظر نہ آ رہی ہیں, وہ جب ان کو بھی چھوڑتا ہے تو اور اوپر پہنچ جاتا ہے. پہلے کام آدمی اگر تہجد نہ پڑتا ہو تو اسے کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے تہجد فرض تھوڑی ہے, میں تو نماز بن وقت کا پڑھ رہا ہوں. لیکن ایک ایسی اسٹیج آتی ہے کہ اگر تہجد رہ جائے تو آدمی کو شدید جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے کہ آج بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی, آج میں تہجد کی نماز سے محروم رہا, آج میں رات کو نہیں اٹھا. تو یہ درجے درجے کی بات ہے. ایک درجے پر آدمی جو ہے وہ ایک چیز کو گناہ نہیں سمجھتا, اور اوپر اٹھتا ہے تو اسے وہ چیز بھی کمی محسوس ہوتی ہے, اس کو فوری پاتا ہے تو اور اوپر ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو ہے وہ اذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا آمنوا ثم متقوا آمنوا واللہ یحب المحسنین. اب کچھ اور احکامات شریعت آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہاری آزمائش کرے گا کچھ شکار سے کہ جس تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے نیزے بھی. اس صورت کی شروع میں آ گیا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو تم پر شکار کا کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آزماتا ہے. اور جانوروں کو بھی احساس ہو جاتا تھا کہ یہ جو لوگ احرام میں ہوتے ہیں یہ بڑے بے ضرر ہیں, یہ ہمارا شکار نہیں کرتے, ہماری طرف کسی بری نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ جب صحابہ اکرام جایا کرتے تھے حالت احرام میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے, تو جانور بہت قریب سے, شکاری جانور جو ہے وہ شکار یعنی ہرن ہو گئے, نیل گائے ہو گئی, یہ جانور بہت قریب سے گزرتے تھے, انہیں احساس ہوتا تھا کہ یہ ہمیں پکڑتے نہیں ہیں. تو فرمایا جب تمہارا امتحان ہوگا ممکن ہے کوئی ہرن اتنے پاس سے گزرے کہ تمہارے ہاتھ کی پہنچ میں ہو، یا یہ ہے کہ کوئی جانور اتنے پاس سے گزرے کہ تمہارے نیزے کی پہنچ میں ہو، تو اب تمہارا امتحان ہو جائے گا، چاہے تم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہو، اور یا یہ ہے کہ جو فوری ایک عدالت ہے اور جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ نیلگائے نظر آ رہی ہے، کوئی ہرن نظر آ رہا ہے، اور تم فوراً اس کے اوپر وار کرتے ہو، تمہارا امتحان ہوگا. تو فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں لازمن آزمائے گا اس شکار سے، تنالہ ایدیکم و رماحکم، یہ تمہارے ہاتھ ان تک پہنچیں گے اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، من یخافہ بالغیب، کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے ڈرتا ہے، فمن اعتدى بعد ذلك، اور جس کسی نے اس کے بعد جاتی کی یعنی حالت احرام میں شکار کیا، فلہ عذاب الیم، تو اس کے لیے ہوگا دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کو قتل نہ کرو، نہ مارو شکار کو جبکہ تم وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس کسی نے تم میں سے کسی شکار کو مارا جان بوجھ کر، نہ شکار کو مارنا ہے اور نہ ہی شکار کے مارنے میں کوئی حصہ لینا ہے، آدمی کسی اور سے کہتے جو حالت احرام میں نہ ہو کہ بھائی ابھی اس طرح سے ہرن بھاگا ہے اور جاؤ اس کو شکار کر لو، اور نہ ہی کسی ایسے شکار کا گوشت کھانا ہے کہ جو اس کے لیے کسی نے کیا ہو، کوئی اور شکار کر دے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کھانا پیش کر دے کہ آپ آنے والے تھے تو میں نے شکار کر کے آپ کے لیے نہیں. اس میں بھی منع ہے کہ نہ آدمی سے شکار کا گوشت کھا سکتا ہے، نہ شکار خود کر سکتا ہے، اور نہ شکار میں کسی قسم کا تعاون کر سکتا ہے. تو فرمایا جس نے جان بوجھ کر تم میں سے شکار کیا، اب کفارہ کیا ہے؟ فجزاء مثل ما قتل من النار، تو پھر اس کا بدلہ ہے جیسا اس نے جانور قتل کیا ہے، جیسا شکار مارا ہے، اس کی مانند کوئی مویشی، یعنی اگر ہرن مارا ہے تو جتنے وزن کا ہرن مارا ہے اتنے وزن کی بکری اللہ کی راہ میں قربان کرنی پڑے گی، اگر نیل گائے ماری ہے تو اتنے وزن کی گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنی پڑے گی. یا حکم و بہی زبا عدل منکم، اور اس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو معتبر آدمی جو کہ جاننے والے ہوں، صاحب علم ہوں، وہ فیصلہ کریں گے کہ کتنے وزن کی بکری یا گائے اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے. حدیم بالغ الکعبہ، اور وہ قربانی ہوگی جو کہ کعبے تک پہنچائی جائے گی، یعنی اپنے گھر پہ ذبح نہیں کرنا اس کو، بلکہ یہ ہے کہ یہ نسک نہیں ہے، نسک کہتے اس قربانی کو جو آپ اپنے مقام پر پیش کرتے ہیں، نہیں یہ حدی ہوگی، حدی وہ قربانی ہے جو کہ پیش کی جاتی ہے حدود حرم میں، تو یہ حدی ہوگی اور اسے جا کر حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا. اور اگر سب کے لیے کسی کے لیے ممکن نہ ہو، او کفارت طعام مساکین، اور یا اس کا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ دو معتبر آدمی یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو جتنے وزن کی بکری ذبح کرنی تھی اتنے وزن کی بکری سے 50 آدمی کھانا کھا سکتے ہیں، تو پھر یہ 50 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اب یہاں سہولت یہ ہوگی کہ آپ ایک دن کر کے کھلا سکتے ہیں، 50 دن میں کھلا دیجیے، وہ بکری تو آپ کو ایک ساتھ ذبح کرنی تھی، ایک دفعہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو کسی کے پاس اگر وہ پیسے نہیں ہیں تو وہ قسطوں میں مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا، لیکن پھر کھانا کھلائے گا اتنے مسکینوں کو کہ جتنے آدمی اس بکری کے گوشت اسے سیر ہو کر کھا سکتے تھے. او عبد ذلک الصیام، اور یا پھر اس کا بدلہ ہے روزے رکھنا، کسی کے پاس نہ قربانی کرنے کے پیسے ہیں اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش ہے، تو پھر اگر 50 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا تو 50 روزے رکھنے ہوں گے. لیذو کا وبال امر، تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے. اف اللہ عما طلب، اس سے پہلے جو ہو گیا اللہ نے معاف کیا. ومن عادا، اور جس کسی نے دوبارہ یہ حرکت کی جان بوجھ کے، دوبارہ اس نے کسی شکار کو مارا حالت احرام میں، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا. واللہ عزیز الانتقام، اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا. احل لکم صید البحر وطعامہ، البتہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا. سمندر میں سفر کر رہے ہیں تو بعض اوقات وہاں پر اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا خوراک کا، اب مچھلیاں ہیں تو فرمایا کہ وہ منع نہیں ہے، اس کے میں تو آدمی اور ذرائع بھی اختیار کر سکتا ہے خوراک کا. اب سمندر میں لمبے سفر ہو رہے ہیں اور کئی دن سفر کر رہے ہیں سمندر میں، تو اس حوالے سے رعایت دی گئی کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار بھی، اور اگر کوئی اور شکار کرے تو آپ سمندر کا شکار کھا سکتے ہیں، مچھلی کھا سکتے ہیں. متا الکم بلس تیار، وہ فائدے کا ذریعہ ہے تمہارے لیے بھی اور دیگر مسافروں کے لیے بھی. وہ حرم علیکم سید البر ما دنتم حرما، اور حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر خوشی کا شکار جب تک کہ تم حالت احرام نہ ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس اللہ کے نافرمانی سے بچو کہ جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو یعنی اس حرمت والے گھر کو لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے. ایک اس معنی میں بقا ہے کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے یہ دنیا قائم رہے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت نازل کرے گا اس دنیا پر تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو اٹھا لے گا. تو جب تک خانہ کعبہ موجود ہے گویا دنیا کی بقا کی ایک علامت ہے. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا تھا، ہم اس کے پاس با ہے، وہ ہے پاس با ہمارا. اور اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کعبے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کا رزق وہ لکھ لیا ہے. جس قدر اس کعبے کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، سارا سال بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ظاہرین وہ خانہ کعبہ کی طرف آتے رہتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ان کے آنے اور جانے سے سفر کی وجہ سے کتنے لوگوں کا روزگار پیدا ہوتا ہے، وہاں ان کے قیام کی وجہ سے کتنے لوگوں کا روزگار پیدا ہوتا ہے، اس سفر کی جو ضروریات ہے ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. تو بہت سارے لوگوں کا اس وقت جو سمجھیے کہ وہ بھی وابستہ ہے اس خانہ کعبہ کی وجہ سے. فرمایا اللہ نے کعبے کو یعنی حرمت والے گھر کو لوگوں کے قیام لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا. والشهر الحرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا حرمت والے مہینے کو. والہدیۃ، اور اللہ ہی نے محترم ٹھہرایا قربانی کے جانور کو. تمہیں ان سب کا احترام کرنا ہے، قربانی کے جانور کے اوپر کوئی سختی نہیں کرنی، اسے مارنا نہیں ہے، بلکہ محبت سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے. اگر تم اس سے محبت کرو گے تو یہ بھی اللہ کی محبت کی ایک علامت ہے. یہ مضمون آگے چل کر آئے گا سورہ حج میں. والقلائم، اور ان جانوروں کو بھی اللہ نے محترم ٹھہرایا کہ جن کے دلوں میں قلادہ یعنی پٹا ڈال دیا جاتا تھا بطور علامت کہ انہیں جو ہے وہ کسی بھی وقت لے جا کر خانہ کعبہ کے اندر حدود حرم کے اندر جا کے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جائے گا. جانور بھی اپنے گھر پر ہی ہے، لیکن علامت کے طور پر قلادہ ڈلا ہوا ہے، پٹا ڈلا ہوا ہے کہ یہ جانور جانا ہے اور اس میں پیش ہونا ہے حدود حرم میں، اسے کہہ دیتے تھے قلائد. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ جو شاعر اللہ ہے، انہیں شاعر اللہ کہا گیا سورت کے شروع میں، کہ ان سب کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی انسان کی زندگی اور اس کی کیفیات بدل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا دیدار کرائے، بار بار کرائے. اسی طریقے پر حرمت والا مہینہ ہے، اس میں بڑا امن و سکون اور بڑے اطمینان سے لوگ سفر کرتے تھے. کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی دشمن ہم پر وار نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ امن حاصل ہوا ہے. قربانی کے جانور کو دیکھ کر بھی کہ یہ ایک اللہ کا بندہ ہے کہ جس نے قربانی دی ہے، وہ اس جانور سے کون فائدہ بھی حاصل کر سکتا تھا، اسے کھا بھی سکتا تھا، اس جانور کو وہ بھیج بھی سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. وہاں پر غریبوں کو بھی دے گا، خود بھی کھائے گا. تو گویا مادہ پرستی نہیں ہے، روحانیت ہے. اللہ کے بندے اللہ کے خاطر اپنا کچھ حصہ، اپنا کچھ اثاثہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. تو فرمایا ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. تو یہ فرمائی سب اس لیے ہے تاکہ اب تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ کے زمین میں ہے. جو بھی ان شاعر اللہ کا احترام کر رہا ہے، سورہ حج میں آتا ہے فإنها من تقوی القلوب، تو گویا یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ میرے کون سے بنتے ہیں جو میرے شاعر سے محبت کرتے ہیں، میرے شاعر کا احترام کرتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ کی دونوں شانیں ہیں. اب تم نے اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی کسی ایک شان کا مستحق بننا ہے. شریعت پر عمل کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا، رحم فرمائے گا. شریعت سے پہلو صحیح کرو گے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اتنا بچہ رب تعالیٰ شدید، بے شک نبی آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب بستیوں پر عذاب آتا ہے تو پھر وہاں سے لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورہ حج سورہ انبیاء میں ہم پڑھیں گے کہ لا ترکضوا ورجعوا الی ما اترفتم فیہ وبساطکم، اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس لوٹ تو اپنے بستیوں کی طرف، جہاں تم اللہ سے غافل تھے اور جہاں تم اللہ سے نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اب لوٹو وہاں پر۔ اور اس کے بعد پھر وہ فریادیں کرتے رہتے ہیں جب عذاب آتا ہے کہ یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین، وہ فریادیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے نافرمانی کی، ہم نے آپ کے احکامات کو توڑا، ہم نے شریعت سے پہلو تہی کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں ایسے کر دیتے ہیں جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی، فجعلناهم حصیدا خامدین۔ تو قرآن مجید بعض وقت بتاتا ہے کہ لوگوں کے کیا اعمال کی وجہ سے عذاب آتے رہے۔ ابھی بھی جو کچھ اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں کیفیت ہے، یہ ہماری شریعت سے پہلو چاہیے۔ جو آدمی قرآن مجید کا طالب علم ہے وہ قرآن سے رہنمائی لے گا۔ تو بہت سارے دانشور اس وقت اخبارات میں ناراض ہو رہے ہیں، یہ مت کہو کہ اللہ کا عذاب ہے، تم بےچارے متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑک رہے، تم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے رحمت کا اقرار رمضان کا، کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ اس نے اتنے گھروں کو اتنے دیہاتوں کو اس نے نیست و نابود کر دیا؟ آگرہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد برپا ہوتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ آج ہماری اکثریت نمازوں سے دور ہے، اللہ کی نعمت سے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن اللہ کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ میرا خود تعلق، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا، ایک ایسے دیہات سے جو ان علاقوں میں شامل ہے، ہمارے دیہات میں بھی تباہی آئی ہے لیکن ذرا کم آئی ہے، زیادہ نہیں آئی، لیکن مجھے دیہات کے رنگ میں بتایا کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ گندگی پیدا کی ہے ٹیلی ویژن نے، یہ گھر گھر میں داخل ہوا اور اس نے جو ہے وہ کردار بھی خراب کیے، بے پردگی یہ لے کر آیا، بے حیائی یہ لے کر آیا، یہودا رسومات اس نے رواج دیے، جس کی وجہ سے ہر طرف ماحول خراب ہے۔ اور لاکھ سمجھائیں، لاکھ تبلیغ کریں، لیکن یہ ہے کہ لوگ نہ مسجدوں کی طرف آتے ہیں، نہ شریعت کی طرف آتے ہیں۔ جس طرف وہاں پر چرچ اور بھنگ کا سلسلہ ان علاقوں کے اندر ہے، تو سب آپ کے اپنے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، اس وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اور جو بھی ان کے لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو صبر دے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجروح ہوئے اللہ انہیں احتیاط دے، اور احتیاط کرے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہم اس پر جو فی الحال محفوظ ہے، یہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے ایک دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنے دین پر عمل کرنے والا اور دین کا خادم بنائے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بچنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صرف پہنچا دینا، بہت اہم مضمون ہے۔ کسی بھی دائی کے ذمے منوانا نہیں ہے، جہاں دائی پریشان ہو گئے، لوگ نہیں مان رہے، لوگ قریب نہیں آ رہے، بات آگے نہیں بڑھ رہے، تو چلو کچھ اپنے دعوت میں ذرا کچھ چیزوں کے اندر نصب پیدا کرو، کچھ زیادہ سخت باتیں مت کرو۔ پردے کی باتیں کرتے ہو تو ذرا خواتین گھبرا جاتی ہیں، سود کی بات کرتے ہو تو بہت سارے لوگ تو سود میں ملوث ہیں، وہ پھر محفل میں نہیں آتے، وہ بات نہیں سنتے، تو لہٰذا ذرا اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا رویہ نرم کر لو، اس معاملے میں تھوڑی لوگوں کو رعایت دے دو۔ جہاں یہ سلسلہ شروع ہوا وہیں سے پھر انسان حق کو چھپانے کا مجرم ہوتا ہے، چھپانے حق کا مجرم ہوتا ہے۔ تمہارے ذمے ہے تم صحیح صحیح بات خلوص کے ساتھ اللہ کے بندوں کے سامنے رکھ دو، ماننا نہ ماننا یہ اللہ نے کسی بھی نبی کے اختیار میں نہیں رکھا۔ فرمایا وما علی الرسول، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپات ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ یہ سب خبیث وقت پہ، اے نبی ان سے کہیے کہ پاکیزگی اور گندگی اور پاکیزگی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو آجب کثرت الخبیث، خواہ گندگی کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کر۔ ایک دلیل انسان سمجھتا ہے اکثریت کو، میری اکثریت کس طرف ہے، لہٰذا یہ چیز بھی صحیح ہوگی، پھر چیز اکثریت تو یہی کر رہی ہے، بھائی سبھی رشوت دے رہے ہیں، میرے رشوت دینے سے کیا فرق پڑے گا، سبھی رشوت دے رہے ہیں، یا یہ ہے کہ کیسے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اکثریت یہ کام کرتی ہے، اکثریت ٹی وی دیکھ رہی ہے، اکثریت ڈرامے دیکھتے ہیں، کافر جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو بھائی اکثریت کبھی بھی معیار حق نہیں ہوتی، حق کا معیار وہ پاکیزگی کی بنیاد پر ہے. اے نبی ان سے کہیے کہ کبھی بھی گندگی اور پاکیزگی برابر نہیں ہو سکتے، خاص تمہیں گندگی کی اکثریت کتنی ہی متاثر کرے، بلاؤ جب اگر کثرت الخبیث. اکثریت نماز بھی پڑھ رہی، کم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اکثریت بھی پڑھ رہی تو اللہ تعالیٰ اکثریت کی وجہ سے شاید اپنی اپنا کوئی ضابطہ بدل دے گا. نہیں، اکثریت گمراہ ہے اگر نماز نہیں پڑھ رہی، اکثریت گمراہ ہے اگر سود کے اندر ملوث ہے، اکثریت گمراہ ہے اگر بہائی اور پہاڑی کے اندر ملوث ہے. تو فرمایا کہ بلاؤ جب کثرت الخبیث، خاص خبیث کی کثرت تمہیں کتنے متاثر کرے، لیکن یہ ہے کہ حق ہو چاہے تھوڑا سا ہو اس کا اپنا وزن ہے، اور گندگی چاہے خوب پھیلی ہوئی اس کا کوئی وزن نہیں. فتقوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان ترضى لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے کھول دی جائیں تو تمہیں بری لگے. اس آیت کا ایک منتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سورہ آل عمران میں آیت نازل کی، حج کی فرضیت تھی، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جو بھی اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہوں، جس کے پاس بھی پیسہ ہے، جس کو بھی اللہ نے صحت دی ہے، راستے میں امن و امان دی ہے، اتنا پیسہ ہے کہ کسی گھر والوں کا بھی گزر بسر ہو جائے گا، اس پر فرض کیا کرے. اب ایک صاحب نے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صاحب حیثیت پر حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. اس نے دوبارہ پوچھا، کیا صاحب حیثیت پر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے. جب تیسری بار پوچھا تو آپ نے ڈانٹا کہ ممکن ہے تمہارے بار بار پوچھنے سے اللہ تعالیٰ ہر سال حج فرض کر دے اور پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ. تو جو چیز اللہ نے جیسی بتائی ہے اتنی ہی رہنی چاہیے. تو ہمارے یہاں بعض لوگ فرضی سوالات خام خائی کرنے کے بڑے عادی ہوتے ہیں. سوال آدمی صرف وہ کرے جو اس کو واقعتاً عملی اعتبار سے پریشان کرتا ہو اور اس کے عمل کے اندر ایک رکاوٹ آ رہی ہے. لیکن یہ اگر یوں ہو تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا. تو یہ ایسے سوالات کو زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، زیادہ جو ہے وہ نیت عمل کی طرف. سامنے کام کا معاملہ تو یہ تھا کہ زیادہ سوال پوچھتے ہیں، اور خوش ہوتے تھے اگر کوئی باہر سے کوئی جو ہے وہ کسی جہاز سے کوئی شخص آیا ہے وہ سوال پوچھتا تھا تو خوش ہوتے تھے کہ شاید اس کے سوال پوچھنے سے کوئی دین کی نئی بات، کوئی علم کا نیا نقطہ ہمارے علم میں بھی آ جائے. ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ زیادہ نہیں پوچھتے تھے. تو فرمایا لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبدا لکم، اگر تمہارے لیے وہ کھول دی جائیں، تسوکم، تو تمہیں بری لگے. وَإِن تسألوا عنہا، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تُبْدَى لَكُمْ، تو پھر وہ تمہارے لیے کھول دی جائیں گے. اس وقت ہم پھر بھی ایک قسم ایک حوالے سے امن میں ہیں، کہ اب اگر کوئی زیادہ سوال پوچھتے بھی ہیں تو اب شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، لہٰذا کوئی نیا فریضہ انسان پر عائد نہیں ہوگا. لیکن اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، فرمایا کہ اگر تم اس قرآن پوچھو گے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو مزید کھول دے اور پھر تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے. اب اللہ عنہا، اس سے پہلے جو کچھ سوالات پوچھے گئے اللہ نے اس سے معاف کیا. واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا، برداشت والا ہے. قد سألھا قوم من قبلکم، اور تم سے پہلے ایک قوم اسی طرح کے سوال کرتے رہی ہے. مثال ہمارے سامنے سورۃ البقرہ میں آ چکی ہے. اللہ نے حکم دیا گائے جدا کرو، مجھے گائے کیسی ہو، کہا گیا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، اس گائے کا رنگ کیسا ہو، وہ گائے کا رنگ زرد ہو، اس کا رنگ ذرا تیز ہو، متاثر کرتا ہو دیکھنے والوں کو. اچھا وہ گائے کیسی ہے ذرا واضح کیجیے. وہ گائے ایسی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس گائے کو تم نے بڑا مقدس تقدس کا درجہ دے رکھا ہے، نہ تم اسے استعمال کرتے ہو ہل چلانے کے لیے اور نہ تم اسے استعمال کرتے ہو کھیتی کو پانی دینے کے لیے. لہٰذا سوال پوچھ پوچھ کے خاص گائے موجود کرا لی، اس کے بعد اس گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ گائے کو ان کے لیے بڑی مقدس دیوی تھی، لیکن وہ مجبوراً ذبح کیا. تو فرمایا کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم سوالات پوچھ چکی ہے، ثم اصبحوا بها کافرین، اور اس کے بعد سے وہ ان سوالات پوچھنے کے بعد ان سوالات کے انکاری ہوتے تھے. سوالات میں جو جواب ملتا تھا تو پھر اس جواب کے مطابق عمل کرنے سے انکاری ہوتے تھے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا خام، جیسے یہودیوں نے ایک گائے کو مقدس بنا لیا تھا، مشرکین مکہ نے بھی بعض صورتوں میں اونٹ اور اونٹنیوں کو مقدس بنا لیا تھا، اپنے پاس تقدس دے دیا، جیسے ہمارے بعض دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ گائے پیر صاحب کے نام کی ہے، اب اس گائے کی بڑی خدمت ہو رہی ہے کہ یہ گائے پیر صاحب کے نام کی ہے، جب بھی پیر صاحب کہیں گے تو پھر یہ گائے پیر صاحب کے حوالے کر دی جائے گی، تو اس گائے کے ساتھ خاص محبت ہے، اس کی خاص خدمت ہے، اس کا خاص احترام ہے۔ اسی طریقے پر مشرکین مکہ نے بھی چار قسم کے جانور تھے کہ جن کو تقدس کا درجہ دے رکھا تھا، وہ جانور کھلے پھرتے تھے، کوئی انہیں مار نہیں سکتا تھا، جس کا مرضی وہ چارہ کھا جائے، جس کی مرضی وہ پانی پی جائے، لیکن یہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کیا کریں، مقدس اونٹیں اونٹنی آپ کے گھر میں داخل ہو گئی ہے، آپ کے کھیت میں داخل ہو گئی ہے، اب آپ اس کی منتیں تو کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلا جائے، لیکن نہ اسے مار سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، تو خام کر کی مصیبت اپنے گھر میں پالی ہوئی تھی۔ اب وہ کون کون سے فرمایا، ماں جان اللہ من بحیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جانور کو بحیرا مقرر نہیں کیا۔ بحیرا کہتے تھے ایسی اونٹنی کو کہ جس کا دودھ بتوں کے نام پر تقسیم کیا جاتا، یہ اونٹنی ہے طے کر لیا کہ یہ اس کا جو بھی اونٹ ہوگا اس کو ہم تقسیم کریں گے، کسی بت کے نام پر نظر کریں گے، ولا صاحبہ، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو صاحبہ مقرر کیا ہے، ایسا اونٹ کہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، کان چیر دیا اس کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کہ اس کو ہم کسی بت کے نام پر اب جمع کریں گے، نہر کریں گے۔ اسی طرح سے ولا وسیلہ، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وسیلہ مقرر کیا ہے، ایسی اونٹنی کہ جو خاص تعداد میں بچے دے دے، اب وہ اونٹنی بڑی مقدس ہو گئی اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اتنے مرتبہ بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ ولا حام، نہ ہی اللہ نے کوئی حام مقرر کیا کہ یہ اونٹ اس لیے مقدس ہے کہ اس کے ذریعے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہیں، لہٰذا اس اونٹ کا وہ خاص تقدس ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے نہ بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، نہ ان جانوروں کو مارتے تھے اور نہ ان جانوروں کو ذبح کرتے تھے، ذبح اس وقت کرتے تھے جو بت کے نام پر ذبح کیا ہے کرنا ہے، تو بت کے نام پر جب چار ذبح کر دیا اس کے علاوہ اس کو آپ کے نواتے تھے۔ فرمایا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور لیکن یہ کافر لوگ اللہ پر خود سے جھوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سونٹ نے اتنے بچے دے دیے لہٰذا اس کو چھوڑ دو، ذبح نہیں کر سکتے تبھی موت کی مرے گی، کہ سونٹ سے اتنے بچے پیدا ہو گئے اس کو چھوڑ دو، اب یہ خود ہی تبھی موت مرے گا، تم اس کو ذبح نہیں کر سکتے، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ وہ اکثر ہم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر غور و فکر نہیں کرتے، اپنے پاس ہی چیزیں گھڑ لی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الى ما انزل الله، کہ بھائی اس کلام کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ وَإِذَا الرسول، اور آؤ رسول کی طرف، یعنی شریعت کا ماخذ بنیادی طور پر قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث یہ دونوں ہیں، تو آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، اور آؤ رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا، تو وہ کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے یہ کافی ہے وہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباؤ اجداد کو۔ ہر دور میں شرک کے لیے، بدعت کے لیے، بےہودہ اور ناجائز رسومات کے لیے دلیل صرف یہی ہے کہ جی ہمارے بڑے یہ کرتے آئے، بس بھائی کیوں آپ سوئم کرتے ہیں، کیا اللہ کے رسول نے کسی اپنے مرحوم کا سوئم کیا تھا، تیسرے دن کا لوگوں کو جمع کیا تھا، کوئی تقریب اجتماعی کی تھی، وہ جی ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، اور کوئی دلیل نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں سوئم کا ذکر نہیں، سوئم کی لڑکی اس طرح نہیں، لیکن سوئم ہو رہا ہے، چہلوم ہو رہا ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کے لیے کوئی دلیل نہ قرآن سے نہ حدیث سے، لیکن یہ کہ خود سے شروع کر لیا، اور دلیل صرف ایک ہی ہے کہ بس ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ رسومات شادی کے موقع پر بہت ساری ہیں، سب کیا ہے، بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہر دور میں لوگوں نے اللہ کے رسولوں کے سامنے بس یہی جواب پیش کیا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم وہی کام کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے آباؤ اجداد کو۔ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اور اگر کہ ان کے آباؤ اجداد وہ کچھ بھی نہ جانتے ہیں، ان کے پاس شریعت کا علم نہ پہنچا ہوگا، بلا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، بہت اہم آیت آ رہی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی جانوں کی، تم میں سے ہر شخص نے تنہا تنہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وَقُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورہ مریم کی آخری آیات میں سے، ان میں سے ہر آدمی اکیلا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا تم نے اپنی زندگی کس کام میں گزاری، خاص طور پر تم نے جوانی کس کام میں لگائی، تم نے پیسہ کن ذرائع سے حاصل کیا، تم نے وہ پیسہ کن مداد میں خرچ کیا، اور جو بھی تمہیں علم حاصل ہوا تم نے اس پہ کتنا عمل کیا. پانچ سوالات ہیں جو اللہ کے رسول نے پہلے سے بتا دیے. گویا اللہ کے رسول نے پرچہ پہلے سے آؤٹ کر دیا کہ پانچ سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک پر ذمہ داری اپنی جان کی ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جو بھٹک گیا کر تم خود ہدایت کرو. بعض اوقات ہم اپنی بے عملی کا جواب کسی دوسرے کی گمراہی کو قرار دیتے ہیں. وہ نہیں چھوڑیے پہلے یہ علماء تو متحد ہو جائیں، دس پارٹیوں نے بنا رکھی اور یہ اور وہ ہے، یہ متحد ہو جائے ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اگر علماء متحد نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ علماء سے پوچھ لے گا، لیکن تم کسی اور کی غلط کام کو تم اپنے بے عملی کا جواب نہیں بنا سکتے. وہ نہیں سبھی رشوت دے رہے ہیں، میرے رشوت چھوڑنے سے کیا فرق پڑے گا، کیا معاشرہ گزر جائے گا؟ تو بھائی وہ سب لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی نپٹ جائے گا. لیکن اگر تم تو ابتدا کرو نا، کہیں سے تو شروعات ہو، یا تو تم تو کچی مثال قائم کرو. اگر وہ لے رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی ایک ایک کو بلائے گا. لیکن یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں کہتا انہوں نے کیا تھا اللہ تمہارے لیے اس چیز جائز ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ اسے خود نپٹ لے گا. تو اگر کوئی اور بھٹک رہا ہے تو اس کا بھٹکنا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم خود ہدایت کرو. اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے. اس آیت کے حوالے سے ایک مغالطہ بالکل ابتدائی دور میں ہی دور صدیقی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گیا تھا. ایک صاحب نے کہہ دیا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی تبلیغ کی ذمہ داری نہیں ہے. علیکم انفسکم، تمہارے اوپر ذمہ داری صرف تمہاری اپنی ہے. بھائی اپنی نبیڑ لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، کسی اور پر کسی اور تک دین پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی اور گمراہ ہوتا ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا اور تم خود ہدایت کرو. تو یہ اس آیت کا غلط مفہوم لے لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد دور صدیقی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم اس آیت کا غلط مفہوم لے رہے ہو، تم اس مفہوم کے ذریعے سے قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں کے احکامات، ان احکامات کا تم انکار کر رہے ہو. اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، چاہیے کہ تم میں سے جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. اللہ نے فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور دم پر باس کے ساتھ، وجادلہم بالتی ہی احسن، اور تو فساد مچانے والے فتنے کھڑے کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بحث کرو لیکن اچھے طریقے سے. تو تم قرآن پاک کی ان ساری آیتوں کا انکار کر رہے ہو جب تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے اوپر تو تبلیغ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے اوپر صرف اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے. تو یہاں اصل میں مراد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کی گمراہی کو اپنی بے عملی کا جواب بنا لیتا ہے. یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے بچے کرتے ہیں کہ بیٹا تم نے یہ کیوں کیا، تو بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرو کہ اس نے بھی تو کیا، تو بیٹا اس نے کیا تو اس نے بھی غلط کیا، آپ بھی غلط کر رہے ہیں. تو یہ بالکل بچوں والا جواب ہوتا ہے جو بعض اوقات ہم بھی دے دیتے ہیں کہ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو سبھی غلط کام کر رہے ہیں، وہ بھی تو کر رہے ہیں. تو یہ کوئی جواب نہیں ہے، اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو وہ بھی غلطی پر ہے، تم کرو تم بھی غلطی پر ہو. تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہو کر تنہا جواب دینا ہے، لہٰذا تم اپنے معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. اب اس کے بعد قرآن مجید میں شریعت کا حکم آ رہا ہے وصیت کے حوالے سے کہ وصیت کا معاملہ کیسے ہوگا. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے. ایک صحابی حضرت بدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ سفر تجارت پر گئے، ان کے ساتھ دو عیسائی تھے، وہاں پر ہو گیا ان کا انتقال. مرنے سے پہلے ان کے پاس جو بھی اثاثہ تھا وہ انہوں نے جو ہے وہ جگہ جمع کیا اور ایک فہرست کی بنا دی اور ڈال دی تھی سامان کے ساتھ، یہ سامان کی فہرست. اس کے بعد وصیت کی، دونوں عیسائیوں نے وصیت ان کی جو ہے وہ نوٹ کر لی. اس کے بعد واپس آئے جب مدینہ، تو آ کر انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ وصیت مرنے والے نے کی ہے اور یہ اس کا سامان ہے. لواحقین کے حوالے کیا، لواحقین نے سامان چیک کیا تو اس سامان میں ایک چاندی کا پیالہ غائب تھا جس سے کہ سونے کے نقشے نگار تھا اور سرس میں وہ بھی شامل تھا. تو لواحقین نے پوچھا ان دونوں سالیوں سے کہ کیا مرنے والے نے کوئی آخری میں کوئی چیز بیچی بھی تھی اپنی بیماری کی وجہ سے؟ انہوں نے بیچی تو کچھ بھی ہمارے علم میں تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ فہرست میں لکھا ہوا ہے کالا اور وہ پیالہ ہے. انہوں نے کہا ہمیں اس کا پتہ نہیں. کچھ دنوں بعد ان سائنوں نے وہ پیالہ بیچا ہے گیا اور جب بکا تو وہ ان کے علم میں آ گیا میت کے لواح کے. انہوں نے جا کے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ یہ پیالہ اس طرح سے ہم نے بیچا. اللہ کے رسول نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خرید لیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا قسم کھاؤ تو قسم کھانے سے پھر وہ جو ہے وہ ہمت نہیں کی انہوں نے. تو پھر اللہ کے رسول نے اس پیالے کی جو قیمت تھی وہ ان سے لے کر لواح چین کو دی. تو اس وقت پھر اس کے بعد یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ آئندہ جب بھی وصیت کا معاملہ ہو تو اس وصیت کے معاملے کو اس طرح سے مکمل کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں, شہادت بینکم, تمہارے درمیان گواہی کا معاملہ اس طرح سے ہوگا, اذا حضر احدکم الموت, کہ جب تم میں سے کسی پر موت کی کیفیت آئے, حین الوصیہ, وصیت کے وقت. اب کیا طریقہ کار ہوگا؟ اثنان ذوی عدل منکم, تم میں سے دو معتبر آدمی ہوں, دو مسلمان معتبر آدمی ہوں گواہی کے لیے, او آخران من غیرکم, اور یا پھر یہ ہے کوئی دوسرے ہوں تمہارے علاوہ, یعنی کوئی دو غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. کب؟ ان انتم ضربتم فی الارض, جبکہ تم زمین میں سفر کر رہے ہو, فاصابت کو مصیبت الموت, اور تم پر موت کی مصیبت آ جائے, تو پھر اس وقت تم دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. کہا کہ سو نہما بے باد صلاح, تو نماز کے بعد ان دونوں گواہوں کو کھڑا کرو. اور اصل مسترین نے لیا ہے کہ اصل کی نماز کے بعد, سارا یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ یہ ہیں کہ کسی بھی نماز کے بعد ان کو کھڑا کرو. پیوق سے مانے بلّہ سب تم, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دیں اگر تمہیں شک ہو. شک میں یہ تو ٹھیک ہے ایسی گواہی دے دیں, مسلمان کی بات ہے اعتبار کرو, لیکن شک ہو تو وہ دونوں قسم کھا کر گواہی دیں. لا نشتری بھی سمنو ولو کان ازا قربا, ہم اس گواہی کے عوض کوئی قیمت قبول نہیں کریں گے خواہ کوئی قرابت داری ہو, یعنی کسی قیمت کے عوض جھوٹی گواہی نہیں دیں گے, کوئی چیز چھپائیں گے نہیں, کسی قرابت دار کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے, یہ ہم وعدہ کرتے ہیں. ولا نکتم شہادت اللہ, اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے, اس لیے کہ ہم جس چیز پر گواہی دے رہے ہیں اس پر اللہ بھی گواہ ہے, لہٰذا وہ اللہ کی گویا گواہی ہو گئی, ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے. انا اذا من العاصمین, ورنہ بے شک پھر ہم ہو جائیں گے گناہ گاروں میں سے اگر ہم نے اس گواہی کو چھپایا یا اس نے ہم نے کوئی تبدیلی کر دی. فیل اسرا اللہ اللہ مستحق اس کا, اور پھر اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ کرتے ہوئے حق کو دبایا ہے اور حق کو چھپا رہے ہیں, فآخران یقومان مقامہما, تو پھر دو دوسرے آدمی ان کی جگہ کھڑے ہیں, من الذین استحق علیہم الاولیان, ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا ہے ان دو پہلوں میں, فیقسمان باللہ, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی دونوں قسم کھائیں, لشہادتنا احق من شہادتہما, کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ بڑھک ہے, وما تدینا, اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی, انا اذا لمن الظالمین, بے شک اگر ہم نے زیادتی کی تو اس صورت میں ہم ہو جائیں گے ناانصاف یعنی ظلم کرنے والے. ذالک ادنا, فرمایا کہ یہ طریقہ اس سے زیادہ قریب ہے, ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا, کہ گواہی اپنی صحیح صورت کے اوپر قائم ہو, اور یخافوا, اور وہ ڈرے, ان ترد ایمانہم بعد ایمانہم, کہ ان کی قسموں کے بعد بھی قسمیں لوٹائی جا سکتی ہیں, اگر تم نے قسم کھا کر جھوٹ بولا تو پھر کوئی اور قسم کھا کے اور تمہاری قسم کو اور تمہاری گواہی کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. واتقوا اللہ, تو دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو, واسمعوا, اور اللہ کی ان باتوں کو سنو, یعنی یہ سنو کھلے کانوں کے ساتھ سنو, عمل کی نیت سے سنو. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ سورہ مائدہ کے 14 روز مکمل ہوئے کہ جن میں شریعت کے حوالے سے مختلف امور کا بیان ہے. اب اس کے بعد 2 رکوع ہیں کہ جن میں ایمان کے رسالت کا مضمون ہے. فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل, اس روز یعنی روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا, فیقول, پھر ان سے پوچھے گا, ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب ملا, میں نے تمہیں قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو قوموں نے کیا جواب دیا. بڑا پیارا جواب ہے رسولوں کا, قالوا لا علم لنا, رسول کہیں گے ہمارے پاس کوئی علم نہیں, رسول جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے, تو اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کی کیا حیثیت ہے, کیا بکت ہے. تو بڑا پیارا جواب ہے، یہی جواب ہونا چاہیے. جس شخص کو بھی اللہ کی معرفت حاصل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی آجزی کا، ایسی بے بسی کا، ایسی لاچارگی کا اظہار کرے گا، لا علم لنا. رسول کہیں گے ہمیں کوئی، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک اللہ تو تو رازوں کا بھی جاننے والا. ہم تو لوگوں کے صرف ظاہری جواب کچھ جانتے تھے نا، تجھے تو پتا تھا کہ ان کے دلوں میں ارادے کیا ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں. اللہ تو وہ بھی جانتا تھا. یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں سمجھیے کہ اس کے بندے ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں. یہ مضمون کیوں آتا ہے؟ تاکہ شرک نہ ہو. خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں کہیں ہم انہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں اور الوہیت میں شریک نہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رسول بھی اللہ کے سامنے عاجزی کا، انکساری کا اظہار کریں گے. العبد عبد ان طرف کا، بنتا بندہ ہی رہتا ہے. اب وہ کتنا عروج اختیار کر جائے کہ سارب کے منصب پر فائز ہو جائے، ہوتا بندہ ہی ہے. وہ رب و رب ان ترزل، اور رب رب ہی ہے، خواب وہ کتنا قریب آ جائے. تو یہ جب فرق رہے گا تو آدمی شرک سے بچ جائے گا، آدمی توحید کے اوپر کاردم رہے گا. اب اس کے بعد ایک خاص رسول کا ذکر کہ جن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا، ان کو لوگوں نے خدائی میں شریک کر دیا، خدا کا بیٹا قرار دے دیا. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہی خدا ہے. اسی صورت میں آیا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہے ہی مسیح ابن مریم. اب ان کی لاچار بھی، ان کی بے بسی کا ذکر بھی آئے گا کہ اللہ کے سامنے وہ بھی لاچار تھے، وہ بھی بے بس تھے، وہ بھی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے. فرمایا اس قال یا اس قال اللہ یا اس ابن مریم. اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام و سلام علیہ، اذکر نعمتی علیکا، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وعلی والدتک، اور جو میں نے جو نعمت میں نے کی تمہاری والدہ پر، حضرت مریم پر سلام علیہ، اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تمہاری مدد کی تھی روح القدس کے ذریعے سے. جبریل امین علیہ السلام وہ ہر وقت یا وہ تمہارے ساتھ رہتے تھے، اور جو بھی معجزات ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام کا اس کے حوالے سے ان کو ایک تعاون رہتا تھا، ان کو تعاون رہتا تھا. تو کلم الناس فی المہد و صلا، ایسا تم لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، ادھیڑ عمر میں بھی. ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ نے گفتگو کی، پہلے دن گفتگو کی، سورہ مریم میں پورا واقعہ تفصیل سے آئے گا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کی، میں نے اس کے آگے پہلے دن ہی گفتگو کی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر گئے ہیں تو ان کی عمر اس وقت 33 برس تھی، ابھی قبولت کی عمر میں نہیں آئے تھے، ابھی وہ بڑی عمر میں نہیں تھے، ادھیڑ عمر میں نہیں تھے. دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی عمر دوبارہ بڑھنا شروع ہوگی. ابھی ان کی عمر کو اللہ نے روک دیا ہے، اور پھر گویا ان کا قبولت میں گفتگو کرنا بھی معجزہ ہے. ورنہ ایک عام آدمی بھی گفتگو کرتا ہے قبولت میں، بڑی عمر میں، ادھیڑ عمر میں. آخر اس کا ذکر اللہ نے کیوں کیا یہاں پر؟ اس سے ذکر کیا کہ ان کا یہ گفتگو کرنا بھی معجزہ ہوگا. تو فرمایا کہ جب تم لوگوں سے گفتگو کرتے تھے ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایسا جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سکھائی، یعنی بطورات اور انجیل، یعنی تورات اور انجیل، تورات میں حکمات، انجیل میں حکمت. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، اور جب تم بناتے تھے گارے سے پرندے کسی ایک صورت میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تم اس کے اندر پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ، تو پھر وہ ہو جاتا تھا اڑتا ہوا پرندہ میرے حکم سے. معجزہ ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا اذن، اللہ کا حکم ہوتا ہے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، اور جب تم ٹھیک کر دیتے تھے مادردار اندھے کو اور کھوڑی کے مریض کو میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ، اور جب تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے میرے حکم سے. وَإِذْ كَفَّتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا تھا، بنی اسرائیل تمہارے خلاف اقدام کرنا چاہتے تھے، تمہیں شلیب میں لٹکانا چاہتے تھے، میں نے بنی اسرائیل کو اس سے روک دیا تھا. اس جے قوم دل بل جناز، جب اے عیسیٰ تم ان کے پاس آئے تھے واضح معجزات کے ساتھ، فقال الذین کفروا منہم، تو کہا تھا ان میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جبکہ میں نے حواریوں کی طرف وحی کیا تھا. اب یہاں وحی اپنے لغوی معنی میں ہے، ایک ہوتی ہے وحی اصطلاحی معنی میں، وہ وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رسول کی طرف فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ آ کر اللہ کی طرف سے وحی کرتے ہیں، اور وحی کے لغوی معنی ہوتے ہیں خاموشی سے، چپکے سے، لیکن تیزی سے کوئی بات سجھا دینا. تو ایسی وحی حواریوں کو بھی ہوئی، حواری انبیاء نہیں تھے کہ فرشتے نے نازل ہو کر ان کو وحی نازل کی ہو. اس طرح کی وحی حضرت موسیٰ کی والدہ کو بھی ہوئی تھی، جب پتا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھین کر ذبح کروا دے گا، تو وہ اوحینا الی امک، کہا ہم پڑھیں گے آگے چل کر، اے موسیٰ ہم نے تمہاری والدہ کو وحی کیا تھا کہ اس بچے کو ایک تابوت میں ڈال کر دریا میں بہا دو. یہ وحی اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو بھی کرتا ہے، وہ اوہا پورا نہل میں آئے گا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کیا کہ تم رب کے رستے پر چلو اور ہر طرح کے ثمرات اور پھلوں میں سے کھاؤ، اور اس کے بعد ہم اس کے پیٹ میں سے وہ مشروب نکالتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے شہد. تو یہاں وحی اپنے لوگ بھی بانے میں، جبکہ ہم نے یہ بات سجھائی ان کو، ہم نے بات سجھائی حواریوں کو. کیا سجھائی؟ ان آمنو بھی، کہ دیکھو ایمان لاؤ مجھ پر بھی، وب رسول اور میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ. میں نے حواریوں کو یہ بات سجھا دی کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسول پر بھی. قالوا آمنا، حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. وشہد اننا مسلمون، تو اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں، ہم آپ کا کہنا مانیں گے. اس قال الحواریون، اب یاد کرو جبکہ حواریوں نے کہا تھا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے، ہل یستطیع ربک، کیا تیرا رب اس کی استطاعت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدتا من السماء، کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک خان، ایک دسترخوان نازل کر دے. قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر غصہ ہے، یہ کیا عجیب قسم کی بات کی ہے. قال اتقوا اللہ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان تم تم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو. یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ قالوا نريد ان ناكل منها، ہماری انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں، ہمارے سامنے دسترخوان اترے، کھانوں سے بھرا ہوا، ہم اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے. جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تم بھٹو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے پوچھا بلم تو من، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال قال بلا، ہم ایمان تو رکھتا ہوں، بلا کل یطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرا دل بھی مطمئن ہو جائے، تو میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں، اللہ مجھے کوئی ایسا منتر دکھائے جس سے ثابت ہو کیا بھٹو کو زندہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے پر حواریوں نے کہا تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے. ونالما، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ عیسیٰ آپ نے بالکل سچ کہا تھا، آپ طرف ہر چیز پر قادر ہے. ونقون علیہ من الشاہدین، اور ہو جائے اس کے اوپر گواہوں میں سے. قال عیسیٰ ابن مریم، اب دعا کی عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا مائدتا من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے ایک خان نازل فرما دے، تکون لنا عید اولنا وآخرنا، کہ پھر وہ ہمارے لیے ایک عید کا باعث ہو جائے، ہمارے لیے ایک عید منانے کا ذریعہ بن جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. وآیتا منکا، اور وہ تیری طرف سے ایک معجزہ ہو. ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما. وانت خیر الرازقین، اور تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنیے، اور یہ جواب بڑا اہم ہے، اگلی سورت کا اس جواب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. فرمایا قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلہا علیکم، بے شک میں وہ خان تمہارے اوپر نازل کرنے والا ہوں، لیکن کان کھول کے سن لو، فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے جس کسی نے اس کے بعد کفر کیا، فانی اعذبہ عذاباً، تو بے شک میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احد من العالمین، کہ جیسا عذاب میں تمام جان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا. معجزہ دیکھ کر بھی اگر تم نے پھر کفر کیا تو پھر یہ ہے تو تمہاری خیر نہیں ہے. معجزے کا نزول کسی بھی قوم کے لیے کوئی خیر کا باعث نہیں ہوتا. معجزہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی قوم انکار کر دے اور اللہ کی نافرمان ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت جواب دیا. اگلی سورت کا مضمون یہی ہے، مشرکین مکہ اللہ کے رسول سے بار بار کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے تھے، آپ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے تھے، ایسا کو معجزہ آپ نے دکھائیے ہم آپ پر ایمان لے آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب یہ تھا اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے پہلے بھی آج تک کوئی قوم معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائے، لہذا اگر ہم نے معجزہ دکھا دیے تب بھی نہیں مانیں گے اور اس کے بعد عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، لہذا ہم نے معجزہ نہیں دکھانا. کسی نے معجزے کی کسی کو خواہش ہے تو یہ قرآن معجزہ ہے، آپ کا اصل معجزہ یہ ہے، اس جیسا کلام پیش کرے، نہیں کر سکتے 10 روپے پیش کر دے، نہیں پیش کر سکتے ایک ہی صورت پیش کر دے، لیکن ہم کوئی حصے معجزہ ایسا نہیں دکھائیں گے، فرمائشی معجزہ نہیں دکھائیں گے جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ مضمون اگلی صورت میں آ رہا ہے. اب اس کے بعد دو آ رہا ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ جب اللہ کا یہ جواب سنا حواریوں تو وہ درد اٹھے اور انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی کہ نہیں 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 ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں. اور ایک دوسری رائے یہ بھی مختلف کے ہاں کہ نہیں اس کے بعد معاہدہ اترا، اس میں سے حواریوں نے کھایا اور اس کے بعد پھر حواریوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوا اور اس کے بعد انہوں نے پھر بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں اس عیسائیت کے فروغ کے لیے، موت ان پر ظلم و ستم لیکن لگے رہے. واللہ عالم یہ دونوں آرا مفسرین کیا ملتی ہے، ہمارے پاس کوئی حتمی بات نہیں ہے. وہی قال اللہ ہو جائے سب نہ مریم، اور یاد کرو جب کہ فرمایا تھا اللہ نے کہ عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے انت کل کا لنداز، اب یہ قیامت کا نقشہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی و امیا الہین من دون اللہ کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ کے سوا، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی لاچارگی اس کو ظاہر کر رہے کہ وہ معبود نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے سامنے وہ بھی عاجز تھے. قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اللہ کو پاک ہے، ماں یکون لی، میرے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کاروبار نہیں تھا ان اقول ما لیس لی بحق کہ میں وہ بات کہوں جو کہ میرے لیے حق نہ ہو. ان کن تو کل تو ایسا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی فقط علم تھا تو تو اس کو جانتا، تعلم معافی نفسی تو تو جانتا جو اس کے میرے دین ہے، اگر میں نے وہ بات ظاہر کہی ہوتی ظاہر سب کے سامنے کہی ہوتی وہ بھی تیرے علم میں ہوتی، تو تو اسے آگے بڑھ کر جانتا ہے کہ میرے دین میں کیا ہے. ولا عالم معافی نفسی اور میں نے جانتا کہ اللہ آپ کے دین میں کیا ہے، ان نقان کا اللہ ملک یوگ بے شک اللہ تو تمام رازوں کا جاننے والا ہے. ماں کل تو لہوں میں نے ان سے نہیں کہا تھا الا ما امر تن گئی مگر وہی کچھ کہ جس کا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، انعبد اللہ کہ اللہ کی بندگی کرو، ربی جو کہ میرا بھی رب ہے و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، میں نے اسی کی دعوت دی تھی، وکن تو علیہم شہیدم ما دنت فیہ اور میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا. فلما توفیتنی جب اے اللہ تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا، تو نے مجھے لے لیا، کنت انت رقیبا علیہم اے اللہ پھر تو ان کے اوپر نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید اور اے اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے. اسی طرح کا معاملہ ہر اس بندے کا ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں ظلم ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہماری امت میں ظلم ہوا، انہیں لوگوں نے ان کے سامنے کہا کہ آپ خدا ہیں، حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے خدا کہہ رہے ہو، حضرت علی نے کہا تم مجھے خدا کہہ رہے ہو، میں تمہیں زندہ آدمی جلا دوں گا، تم مرتد ہو گئے. میں نے کہا جلا دو، تم ہو خدا، تم جو مرضی کرو. نہج البلاغہ جو پہلے تشیعوں کی کتاب ہے اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے مسیح عیسیٰ علی مرتضیٰ وہ کتاب پڑھیے، ڈاکٹر صاحب نے نہج البلاغہ سے پورے حوالے دیے ہوئے ہیں. حضرت علی کے ساتھ یہ ظلم اس امت نے کیا ہے. اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، بجائے اللہ سے دعائیں کرنے کے ان سے یا علی مدد، یہ ہمارے ہاتھ شیر کا نام لگتا رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح سے اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ میں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے خود اے اللہ مجھے آپ کے ساتھ خدا میں شریک ہے، مجھ سے مدد مانگتے رہے اور مجھ سے اپنی جو ہے بجلی بنانے کی درخواستیں کرتے رہے. تو ہر اللہ کے نیک بندے کے جن کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے وہ اسی طرح اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ یہ شرک انہوں نے خود کیا تھا. فرمایا ان کو عذاب ہوں، یہ بڑا پیارا انداز ہے حضرت عیسیٰ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کا، ان کو عذاب ہوں اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے جن بندوں نے یہ حرکت کی ہے اور مجھے اور میری ماں کو خدائی میں شریک کر دیا. اگر تم تو عذاب دے پر ہوں عباد ہو اللہ وہ تیرے بندے ہیں, تو جو چاہے ان کے ساتھ کرے تیرے بندے ہیں تو جو کرے ان کے ساتھ. وہی سب کرنا ہوں اور اللہ اگر تم کو معاف کر دے پر نہ کانتا نزیز الحکیم تو اللہ تو تب بھی زبردست ہے, تب بھی کمال حکمت والا ہے, تب بھی تیری خدائی میں وہ کبھی باتیں نہیں ہو جائے گی اگر تم کو معاف فرما دے. یہ بڑا لطیف انداز ہے حضرت عیسیٰ کا اپنی امت کے لیے شفاعت کا. ایک رات اللہ کے رسول اس آیت کو تہجد میں بار بار پڑھ کر روتے رہے, ان تعذب ہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرمائیں گے قال الله, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم, آج کا دن ہے جو سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ دے گا. دنیا میں سچ بولنے سے نقصان ہوتا ہے, آپ جھوٹا بہانہ کر دیجئے آپ سزا سے بچ جائیں گے. سچ بولیں گے تو ممکن ہے سزا ملے, ممکن ہے کہ آپ کی بکری کم ہو. اگر آپ کہیں دودھ بالکل خالص ہے تو لہٰذا آپ کا دودھ خود بکے گا, اور آپ کہیں گے بھائی خالص نہیں ہے, بھینس پالنے سے آتا تو وہیں ملاوٹ ہو جاتی ہے, بچے ملاوٹ کچھ ہم بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ مجھے بات کہہ دیں تو کہاں دودھ آپ کا بکے گا؟ اور ایک گوگل نے مجھ سے کہا کہ بھائی آج کے زمانے میں صحت اتنی اچھی ہے نہیں تو خالص دودھ ہدف ہو نہیں سکتا, تو کچھ ملاوٹ تو وہ کرتے کچھ ہم کر دیتے تاکہ صحت سے ٹھیک رہے. تو جواب ہے ان کے پاس, اگر آپ نے سچ بولا تو پھر تو یہ ہے کہ نقصان ہوگا, اور اگر آپ نے جھوٹ بولا تو پھر اس کے بعد تو جو ہے وہ آپ کو نقصان ہوگا. تو فرمایا آج کے دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. لہم جنات ان کجری میں انتہار, ان کے لیے ہوں گے وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں جاتی ہوں گی. خالدین فیھا ابدا, ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ. خالد کا مطلب بھی ہمیشہ رہنے والا, ابدا کا مطلب بھی ہمیشہ. تو لہذا لامحدود زندگی ہے جنت کی, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. خالدین فیھا ابدا, وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم, وہی ہے شاندار کامیابی. اے اللہ نے عطا فرما, اللہم ادخلنا الجنۃ مع الابرار, یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور ان کی بھی جو ان کے اندر موجود ہے, یعنی ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے, آسمانوں پر بھی زمین پر بھی اور ان جملہ مخلوقات پر بھی جو زمین اور آسمانوں کے اندر موجود ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, صدق الله العظيم. سورة الانعام, سورة الانعام مکی سورت ہے. ابھی تک ہم نے اکثر بہتر جو حصہ قرآن مجید کا پڑھا ہے وہ مدنی سورتوں پر مشتمل تھا, سورة البقرہ, سورة آل عمران, سورة النساء, سورة المائدہ. بقول ڈاکٹر سار احمد صاحب کے قرآن مجید میں اللہ نے دو جنتیں رکھی ہیں, ایک مدنی جنت اور ایک مکی جنت, اور دونوں جنتوں کا ثمر اور ان کا مزاج بالکل مختلف ہے. مکی مدنی قرآن مجید میں منافقین کا ذکر بڑی کثرت سے آتا ہے, جہاد اور قتال کے احکامات آتے ہیں, احکامات شریعت آتے ہیں, لیکن مکی جنت میں, مکی قرآن میں مضمون بالکل مختلف ہے. یہاں پر زیادہ زور ایمان پر ہے, شرک کی نفی ہے, شریعت کے احکامات میں بلکہ اخلاقی ہدایات ہیں, اور زیادہ تر یہاں پر بجائے منافقین کے مشرکین کے غلط عقائد کی نفی ہے. سورۃ الانعام یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی, یہ سورت پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی, حالانکہ طویل سورت ہے, 165 آیتیں ہیں, 20 رکوع ہیں, لیکن پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر نازل ہوئے. مکی سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح کے مضامین بیان فرمائے. غالب مضامین تین طرح کے ہیں. پہلے مضمون کا تعلق ہے ایمان سے، اللہ پر ایمان، توحید کا بیان بھی ہے، شرک کی نفی بھی ہے، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے دو اسلوب اختیار فرمائے ہیں. ایک اسلوب ہے قصص النبیین کا، ایک نبی کے ذاتی اخلاق، ذاتی محاسن ان کا بیان، اور ایک انبیاء و رسل کا کہ جس میں ایک رسول کی کشمکش اپنی قوم کے ساتھ بحث و باعث اس کا بیان ہے. تو یہ ایک مضمون ہے جس کا تعلق ایمانیات سے ہے. دوسرے مضمون کا تعلق ہے اخلاقی تعلیمات سے. اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی اخلاقی اوصاف صحابہ کرام کے اندر پیدا فرمانا چاہتا تھا. لہذا آپ دیکھیں گے کہ والدین کے حقوق، قرابت داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، ناپرتول کے حوالے سے احتیاط کرنا ہے. گفتگو کے اندر ایک ادب و احترام، اور گفتگو کے اندر ایک نرمی، عدل کی بات کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا، امانت کی پاسداری کرنا، یہ مضامین آپ کو ملیں گے اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے. اور تیسرا مضمون تذکیر کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی یاد دہانی کرانے کے لیے دو اسلوب اختیار فرمائے. ایک اسلوب کہلاتا ہے التذکیر بایام اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا بیان بچی قرآن میں بہت ملے گا آپ کو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک معرفت حاصل ہو، اللہ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہو، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شکر کے جذبات کے ساتھ نیکی اور احسان مندی کے تحت اللہ کی اطاعت کرے، تاکہ آخرت کی جواب دہی میں اسے سہولت ہو. اور دوسرا آتا ہے التذکیر بایام اللہ. بعض قوموں کے اوپر کچھ دنوں میں بڑے بڑے عذاب آئے، وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. ایک دن ایسا آیا کہ جس روز پوری قوم نوح اللہ نے ملیہ میٹ کر دی، کچھ دن ایسے آئے کہ پوری قوم آج اللہ نے برباد کر دی. اب تذکیر دے الیام اللہ، ان دنوں کے حوالے سے اللہ کی قدرت کا کچھ احساس، کچھ اللہ کی قدرت کی مارفت، تاکہ انسانوں کے اندر خوف پیدا ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، دنیا کے عذاب سے بھی بچیں، آخرت کے عذاب سے بھی بچیں. یہ مکی قرآن کے اندر مضامین ہیں. اس سورت کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک عجیب شان رکھی ہے کہ وقفے یکساں وقفے سے سورتوں کا آغاز کلمہ حمد سے ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کا آغاز کلمہ حمد سے ہوا، وہ پہلے پارے میں. اب ساتویں پارے میں سورہ انعام کا آغاز الحمد سے ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں گے پندرہویں پارے میں سورہ کہف کا آغاز الحمد سے ہوگا. پھر آپ دیکھیں گے بائیسویں پارے میں سورہ سبا کا آغاز الحمد سے ہوگا. تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ حمد کو قرآن مجید میں کوئی خاص اہمیت دی ہے. ایک بزرگ ہیں، بلکہ بزرگ تھے، مولوی حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب کا ایک علاقہ بابچرا، وہاں پہ وہ گزرے ہیں. ان کی تفسیر کا نام ہے جواہر القرآن. ان کے بہت سارے شاگرد پاکستان کے طول وقت ہیں. انہوں نے سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے چار حصے کیے. پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک، اس حصے کا آغاز بھی الحمد سے ہوتا ہے. دوسرے حصے کا آغاز سورہ انعام سے لے کے سورہ بنی اسرائیل تک، اس حصے کا آغاز بھی کلمہ حمد سے ہو رہا ہے. تیسرا حصہ سورہ کہف سے لے کر سورہ احزاب تک، اس کا آغاز بھی الحمد سے ہو رہا ہے. اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے لے کر سورہ الناس تک. تو کہتے ہیں قرآن مجید کے چار حصے ہیں، بس بغرض تقسیم انہوں نے کسی کلمہ حمد کی حکمت کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کو چار حصوں میں تقسیم کر کے اس کی تفسیر لکھی ہے. سورہ انعام کا عمود یا موضوع کو میں آپ کو بھی بیان ابھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. سورہ مائدہ کے آخر میں کہ مکی دور کے آخر میں مشرکین مکہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کرنے کے لیے ایک دلیل ان کے ہاتھ آ گئی تھی. اور وہ دلیل کیا تھی؟ وہ بھرے مجمع میں اللہ کے رسول کو بلا کر کہتے تھے کہ یہ ہم آپ کے سامنے فہرست رکھتے ہیں معجزات کی. وہ پوری فہرست اللہ نے بیان کر دی ہے سورہ بنی اسرائیل کے دسویں رکوع میں کہ آپ اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ کے لیے ایک باغ رات و رات اس مکے کی بنجر زمین میں پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ لہٰذا ہم آپ کو رسول مان لیں گے، ہم صبح اٹھیں تو ایک لہلہاتا ہوا کھیت یا باغ وہ ہمارے سامنے موجود ہو. یا پھر آپ ایسا کیجئے کہ ایک سونے کا محل اپنے لیے بنوائیے، ہم صبح اٹھیں دیکھیں کہ بھئی آپ کا ایک سونے کا محل یہاں بنا ہوا ہے، ہم آپ کو رسول مان لیں گے. یا پھر یہ ہے کہ آپ یہاں پر ایک جو ہے وہ پانی کا چشمہ جاری کر دیں، پانی کی نہر یہاں پر باز ہم آپ کو مان لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے سامنے سے لے کر آسمان پر جائیں اور ہمارے سامنے قرآن لے کر اتنے ہم مان لیں گے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو یہ اس طرح کے مطالبے وہ اللہ کے رسول سے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے تھے کہ آپ کو یہ ایک مطالبہ پورا کر دیجیے ہم مان لیں گے. اللہ کے رسول اللہ سے آ کر درخواست کرتے تھے کہ اللہ کو یہ ایک معجزہ دکھا دیجیے، شاید یہ مان جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے تھے کہ نہیں، آج تک کسی قوم نے معجزہ دیکھ کر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی. قوم سمود نے معجزہ مانگا تھا، ہم نے زندہ اونٹنی ایک پہاڑ سے نکال کے دکھا دی، انہوں نے کہا تھا یہ جادو ہے کہ پوری قوم کو ہم نے عذاب سے دوچار کیا تھا. یہ بھی مانیں گے نہیں، ہم عذاب نہیں دکھائیں، ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے. معجزے اللہ نے دکھائے ہیں اللہ کے رسول کے ہاتھ سے، لیکن کوئی فرمائشی معجزہ نہیں دکھایا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے کہ آپ کو ایک عجیب آب و کیفیت تاری ہوتی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کورا جواب ہے، اللہ تعالیٰ معجزہ نہیں دکھا رہے. اور جب لوگوں میں آتے تو لوگ آپ کو مذاق اڑاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے کہ دیکھو اگر واقعی سچے رسول ہوتے تو معجزہ دکھا دیتے. تو اللہ کے رسول پر شدید قرض کا زمانہ تھا یہ، ایک لوگوں کی طرف سے طرح طرح کے تانے، ان کی طرف سے مذاق اڑانا، اور دوسرا کہ وہ جو ان کی حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے وہ قوم عذاب کے مستحق ہو رہی تھی. تو اندر ہی اندر ایک آپ بھول رہے تھے کہ اب یہ ان حرکتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، اب ان پر میری قوم پر، میرے اپنے رشتے داروں پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. تو یہ اصل میں بڑا اللہ کے رسول کے لیے کرب کا دور تھا جس میں یہ سورہ انعام نازل ہوئی. اس پس منظر کو سامنے رکھیے، انشاءاللہ پھر یہ سورت کا فہم ہمیں زیادہ بہتر انداز سے حاصل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے بنایا آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی. آسمان کا خالق بھی وہ ہے، زمین کا خالق بھی وہ ہے. وجعل الظلمات والنور. اور جس نے بنائے اندھیرے بھی اور روشنی بھی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ برابر کر رہے ہیں، یعنی کسی اور کو برابر کر رہے ہیں. یہ ایران میں ایک مشرکانہ عقیدہ تھا کہ آسمان کا خدا اور ہے، زمین کا خدا اور ہے، اندھیروں کا خدا اور ہے، نور کا خدا اور ہے، نیکی کا خدا اور ہے، بدی کا خدا اور ہے. نیکی کا خدا وہ یزدا اور شر کا خدا وہ اہرمن. فرمایا بالکل غلط، معبود ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے. اسی نے بنائے آسمان اور اسی نے بنائے زمین، اسی نے بنائے اندھیرے، اسی نے بنایا نور. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ بلا کسی دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، دوسروں کو شریک کر رہے ہیں. وہ اللہ جی خلقکم من طین. اس اللہ نے تم سب کو بنایا ہے گارے سے، ہر انسان کی کا جسمانی وجود گارے سے بنا ہے. ثم قضا اجلا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر دی، ہر انسان کی موت کا وقت طے شدہ ہے. جیسے انسان چار مہینے کا ہوتا ہے، رحم مادر میں فرشتہ آتا ہے، روح ڈالتا ہے، اور اسی وقت فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس انسان کی زندگی کتنے عرصے کی ہے، تو موت وہ پہلے سے اس کا وقت طے شدہ ہے. وہ اجل مسمن زندہ ہو. اور ایک اور بھی طے شدہ مدت اللہ کے پاس ہے، وہ ہے اس کائنات کی طے شدہ مدت. اس کائنات پر قیامت کب آنی ہے؟ یہ قیامت آئے گی مجھ پر اور آپ پر. مما کا فقط قیامت قیامت ہو. جو مر گیا تو اس کی قیامت آ گئی، اب تو بس نتیجے کا انتظار ہے. اس کا پرچہ اس اللہ نے چھین لیا، اب اور کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنا تھا کر لیا. اور ایک بڑی قیامت ہے جس کائنات پر آئے گی، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ مجھے امید کرے گا. تو فرمایا کہ ایک قیامت خود پر آتی ہے، وہ اللہ نے طے کر رکھی ہے. ایک اور قیامت ایک ایسی مدد اللہ کے پاس اور بھی ہے. تم مان تم تم ترون. پھر بھی تم شک کر رہے ہو. وہ اللہ فی السماوات و فی الارض. وہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. یا عالم سرکم و جہرکم. وہ اللہ جانتا ہے تمہارے رازوں کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی. وہ عالم ما تکتبون. اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم کما رہے ہو. وما تاتیہم من آلۃ من آیات ربہم. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی، کوئی بھی آیت ان کے رب کی آیات میں سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی بھی دلیل نازل کر دیں، کوئی بھی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے دیں، اللہ قانو انہا مورزین، مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں، طے کر رکھا ہے کہ ماننا نہیں ہے۔ پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، تو وہ جھٹلا چکے حق کو جبکہ وہ ان کے پاس آیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، اب ان قریب وہ خبریں ان پر آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ ہے عذاب کی دھمکی، یہ ہے اتمام حجت کی صورتیں۔ یہ سورہ انعام، اس کے بعد سورہ اعراف، یہ دونوں اتمام حجت کی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر قریش پر عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا ذکر کیا ہے، عذاب کی پہلی قصہ، اس سے اگلی سورت سورہ انفال کہ قریش کو نکالا مکے سے، بدر کے میدان میں اللہ لایا اور ان کے 70 بڑے بڑے سرداروں کو اللہ نے وہاں پہ جہنم باطل کیا۔ تو فرمایا کہ اب ان قریب ان پر بھی وہ خبریں آئیں گی، وہ عذاب کی صورت ان پر بھی آئے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا؟ مکناہم فی الارض، ان کو ہم نے زمین میں ایسے آباد کیا تھا، مالم نمکنکم، جیسے کہ ہم نے تمہیں آباد نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو جو طاقت دی تھی اور جو ان کے بڑے مضبوط بڑے بڑے ستونوں والے شہر تھے اور جو بڑی وسیع علاقے میں ان کی بستیاں پھیلی ہوئی تھیں، اے مکے والوں تمہاری آبادی تو ان کا آشر ایسے بھی نہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا؟ ہم نے ان کو زمین میں اس طرح سے آباد کیا تھا، مالم نمکنکم، جیسے اے مکے والوں ہم نے تمہیں آباد نہیں کیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان کے اوپر بھیجا تھا آسمان کو مسلسل برستا ہوا۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے لیے بہا دیا تھا نہروں کو جو جاری تھی ان کے نیچے، یعنی ہم نے ان کے نیچے نہریں بہا دی تھی۔ فاہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وانشانا من بعدہم قرنا آخرین، اور اس کے بعد ہم نے دوسری نسلوں کو اٹھایا۔ ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اب یہ جو سورت کا اصل موضوع ہے معجزے کی طلبی، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنی حدیث کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ فرمایا اے نبی، اگر ہم آپ پر کتاب نازل کر دیں لکھی ہوئی، ایک کاغذ پر پوری کتاب لکھ کر ہم لکھی ہوئی صورت میں کتاب نازل کر دیں، فلمسوح بایدیہم، اور پھر یہ اپنے ہاتھوں سے آ کر اس کو چھو کر دیتے، ان سب کے سامنے کتاب نازل و لکھی ہوئی اور یہ اپنے ہاتھ سے جا کر اس کو چھو کر دیکھیں، لقال الذین کفروا، پھر بھی یقیناً کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ہذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ اس سے پہلے بھی معجزے کو دیکھ کر لوگوں نے جادو کہا تھا، یہ بھی یہ حرکت کریں گے اور پھر یہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ جو قوم معجزہ دیکھ کر نہ مانے تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے پھر مزید وہ دنیا میں رہنے کی گنجائش بھی ہوگی۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور انہوں نے کہا کہ ان پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہ ہوا۔ فرمایا ولو انزلنا ملکا، اگر ہم نازل کرتے کوئی فرشتہ، لو قضی الامر لقضی الامر، تو معاملہ چکا دیا جاتا۔ جب فرشتے اترتے ہیں تو پھر معاملہ چکا دیا جاتا ہے۔ قوم لوط پر فرشتے اترے تھے اور ان فرشتوں نے اس قوم کو برباد کر دیا تھا، تو اگر ہم نازل کرتے فرشتہ تو معاملہ چکا دیا جاتا، لقضی الامر ثم لا ينظرون، اور پھر ان کو مہلت نہ دی جائے گی۔ ولو جعلناہ ملکا، اور اگر ہم اس کو بناتے فرشتہ، یعنی اگر ہم رسول کو بنا دیتے فرشتہ، تو فرشتہ رسول بن کر آتا، لجعلناہ رجلا، تو ہم اس کو بھی انسانی صورت میں بھیجتے، اس لیے کہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے، ورنہ تو پھر انسان ان کے سامنے اگر رسول کو فرشتہ آ جائے تو انسانوں کے پاس بہانہ آ جائے گا کہ اس فرشتے کا تو پیٹ لگا ہوا ہے ہی نہیں، اس کو تو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی روٹی کے لیے، اور نہ اس فرشتے کی کوئی جنسی خواہش ہے، نہ اس کی شادی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ بیوی بچوں کا مسئلہ بھی ہے، ہم کیسے عمل کریں؟ ہمیں تو اپنی معیشت کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اپنی اولاد کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا تو وہ اسوانہ بنتا، وہ اس معاملے حجت اس کے ذریعے سے انسانوں پر نہ ہوتی۔ تو فرمایا کہ اگر ہم اس کو بناتے ہیں، رسول کو بناتے فرشتہ، تو اس کو بھی ہم بناتے انسانی صورت میں، وللبسنا علیہم ما یلبسون، پھر ہم ان کو اسی صبح میں ڈالتے جس صبح میں یہ اب پڑھ رہے ہیں۔ ولقد استهزئ برسول من قبلک، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹایا گیا فخر بھیج لیا ان لوگوں کو جو کہ مذاق اڑا رہے تھے اسی چیز میں جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے, جس چیز کو مذاق سمجھا تھا مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ کر اپنی لپیٹ میں لے لیا. کل سیرو فی الارض, اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا چلو پھرو زمین میں, تم منظرو کئی پکانا عاقبت المکذبین, پھر دیکھو تو صحیح کیا انجام ہوا جھٹانے والوں کا. قوم سمود کے مسکن تمہارے پاس ہی ہیں, جا کے دیکھو. اللہ نے بڑی قوت دیکھی, پہاڑوں کے اندر تین تین کمروں کے باقاعدہ گھر بناتے تھے تراش تراش, اور صحرا میں محل کھڑے کر لیتے تھے, لیکن انجام کیا ہوا؟ خندات آج موجود ہے. جا کر دیکھو فلسطین کے پاس امورا خدوم کی بستیاں موجود ہیں, اس وقت موجود تھی, اب تو سارو ختم ہو گئی. جا کے دیکھو قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا, اللہ نے کس طرح ان کی بستیوں کو الٹ دیا, ان کی خندات آج بھی موجود ہے. فرمایا جاؤ دیکھو چاند دام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے جھٹانے والے تھے. اب اس کے بعد اس سورت کی خاص بات آ رہی ہے, اس سورت میں نو سوالات آئیں گے جو کہلاتے ہیں انگریزی میں سرچنگ کوشچن. ایسا سوال آپ کسی سے پوچھیں کہ وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے, حق کے اعتراف پر مجبور کر دے. آپ کسی کی آنکھوں میں ڈال کر اس سے ایسی بات پوچھیں کہ وہ پھر لازمن لاجواب ہو جائے اور اس کی خاموشی بتائے کہ ہاں وہ حق اس کے اوپر منکشف ہو گیا ہے, اور اب یا تو وہ حق کو تسلیم کرے گا یا پھر جواب دینے کی قابل نہیں رہے گا. تو اب سرچنگ کوشچن میں سے پہلا کوشچن آ رہا ہے, نو سوالات اس طرح کی صورت میں آئیں گے. فرمایا کل مما فی السماوات والارض, اے نبی آپ ان سے پوچھئے بتاؤ کس کے اختیار میں ہیں تمام آسمان اور زمین. کیا تم اشارہ کر سکتے ہو کہ فلاں ولی اللہ کے اختیار میں, فلاں بت کے اختیار میں؟ کیا تم کہہ سکتے ہو؟ ظاہر بات ہے کہ کسی بڑی ضرورت کوئی نہیں کر سکتا کوئی آدمی یہ کہے کہ ہاں یہ فلاں بزرگ کے اختیار میں اتنی بڑی کائنات ہے. ظاہر بات ہے کہ جس کے اختیار میں کائنات ہوگی وہ اس کائنات سے بڑا ہوگا, تبھی تو اس کے اختیار میں, تبھی تو اس نے بنائی ہے. تو فرمایا کل مما سے سما باتیں بنا لو, ایڈم ان سے پوچھئے کہ کس کے اختیار ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کل اللہ, اے نبی آپ جواب دیجئے کہ اللہ اللہ کے لیے ہے, اللہ کے اختیار میں ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں. کتب علی نفسہ الرحمۃ, اور اس اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا ہے, اور اسی کا مظہر ہے کیا؟ لَیَجْمَعَنَّکُمْ الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, تمہیں لازمن جمع کرے گا قیامت کے دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, تاکہ مظلوموں کی داد رسی ہو. مظلوموں کے ساتھ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور جو ظالم ہیں, جھوٹے ہیں, مکار ہیں, فریبی ہیں, دھوکہ باز ہیں, وہ یہاں پہ عیش کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, جو بےچارے یہاں پر معذور ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی معذوریوں کا اور ان کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا مضمون اضافہ کرے. تو فرمایا اللہ کی رحمت کا مظہر کیا ہے؟ لجمان یوم القیامت لا ریب فیہ, وہ تمہیں لازمن جمع کرے گا روز قیامت کے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ جینا خطرو انفسہم, تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا, فہم لا یؤمنون, بس وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے. ولہ ما سکن فی اللیل والنہار, اور اس اللہ تبارک و تعالی ہی کے اختیار میں ہے. ولہ ما سکن فی اللیل, اس اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو سکون پکڑتی ہے رات میں. رات میں ہمارے علم ہے کہ انسانوں کے سرے بھی گھر سے آ جاتی ہے, اور بہت سارے پرندے بھی جو دن میں پہلے جو ہوتے ہیں دوبارہ اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو سکون پکڑتی ہے رات میں اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور آگے جو اہل علم ہیں, جو لغت کے ماہر ہیں, انہوں نے پھر آگے محسوس مانا ہے وما تحرک فی النہار, اور اللہ ہی کے اختیار میں ہر وہ چیز جو حرکت میں آ جاتی ہے دن میں. انسان بھی گھروں سے نکل آتے ہیں اور سرگرم ہو جاتے ہیں اپنی سرگرمیوں میں, اور بہت سارے پرندے بھی اور کیڑے بھی نکلتے ہیں اور سرگرم ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ہر وہ چیز جو حرکت میں آتی ہے رات میں دن میں, وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. وہ هو السمیع العلیم, اور وہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. کل اغیر اللہ اتخذ ولیا, میں نے ان سے پوچھی کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض, وہ اللہ جو کہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا, یعنی اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے. قل انی امرت، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں وہ جو سب سے پہلے پہلے فرما بردار ہوا، جس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. ولا تکون انا من المشرکین، اور یہ کہ نبی آپ ہرگز نہ ہو شرک کرنے والوں میں سے. قل انی اخاف ان اتیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی کہیے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے. من یصرف عنہ یوم اذن فقد رحمہ، اور جس سے وہ عذاب اس دن ٹال دیا گیا اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. وذلک الفوز المبین، اور وہ ہے واضح کامیابی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے نبی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے، اللہ ہی اسے دور کر سکتا ہے اور کسی میں کسی کا یہ اختیار نہیں کہ وہ اس نقصان کو اس تکلیف کو دور کر سکے. وہی ہم صرف کب خیر، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے، فہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ ہے توحید کا بیان، اور اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے. کہنے میں اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دے اس تکلیف کو سوائے اللہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بہو بن قاہر و بہو کا عبادت، اور وہ اللہ تعالیٰ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں پر. وہو بل حکیم القبیر، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال حکمت والا اور باخبر ہے. اب دوسرا کوشچن آ رہا ہے، سیکنڈ کوشچن. قل، اے نبی آپ ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایو شیئن اکبر و شہادہ، بتاؤ کہ گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی شے کون سی ہے، کس کی گواہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بتاؤ. قل اللہ شہید بینی و بینکم، اب مشرق بھی وہ نہیں تھے جو اللہ کو مانتے ہیں، مشرق ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتا ہے. اس کو آپ سمجھیں گے انگریزی میں کہ مشرق وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اصل بڑا خدا ہے اس کو تو لکھتے ہیں بڑے جی سے، اور باقی جو پھر گوڈ اور گوڈیسز دیوتا اور دیویاں ہوتی ہیں ان کو لکھتے ہیں چھوٹے جی سے. تو وہ خود مانتے تھے کہ سب سے بڑا تو اللہ ہے. ہاں اس اللہ تعالیٰ کے کچھ نائبین بھی ہیں اور کچھ دیوتا بھی ہیں، دیویاں بھی ہیں، وہاں جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو سب نے فرمایا ہے کہ بتاؤ گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہستی کون سی ہے. قل اللہ شہید بینی و بینکم، اے نبی کہیے کہ اللہ جو کہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وأوحی إلی هذا القرآن، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. لأنذرکم بھی، کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں. یہ مضمون اس صورت میں تین بار آئے گا، یہی اس قرآن کے ذریعے سے، تبلیغ قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تفسیر قرآن کے ذریعے، تذکیر قرآن کے ذریعے. اصل تبلیغ کا ذریعہ ہے ہی قرآن، احادیث مبارکہ ہوں یا دیگر باتیں ہوں وہ وضاحت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی تبلیغ کے لیے بنیادی طور پر ذریعہ بنائیں قرآن مجید کو. جو اصل قرآن مجید میں ہے وہ ہماری باتوں میں اور ہماری تحریروں کے اندر نہیں ہو سکتا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے. وَمَنْ بَلَغَ، اور اس کو بھی جس تک یہ قرآن مجید پہنچے. اب اس کے بعد تیسرا کرتے کوشچن، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ ذرا سوچو، ذرا درود بھی نہیں کرو، کیا واقعی تم سیریس ہو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی اختیار ہے کائنات میں؟ کیا کسی اور نے بھی کائنات میں کوئی چیز بنائی ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، مجھے بتاؤ کسی اور نے کچھ مکھی بھی بنائی ہے کوئی ہے؟ تو کسی اور کا کوئی اختیار ہو سکتا؟ تو ظاہر بات ہے جس طرح آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال پوچھیں گے تو یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہوگی کوئی کہہ سکے کہ ہاں اور بھی اس کائنات میں بااختیار ہو سکتے ہیں، کچھ اور لوگوں کا بھی اس کائنات کے بنانے میں، اس کی تخلیق میں یا اس کائنات کو چلانے میں حصہ ہے. کوئی اور ہستی ہے جو سورج کو چلا رہی ہے، کوئی اور ہستی ہے جو بارش میں نازل کرتی ہے، اتنی ضرورت کسی میں نہیں ہوگی. تو فرمایا کیا تم واقعی دوائی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود نہیں؟ قل لا اشہد، اے نبی کہیے کہ میں دوائی نہیں دیتا. قل انما هو الہ واحد، کہیے کہ بے شک وہ ہے معبود واحد، وانی بری ام مما تشرکون، اور بے شک میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہیں. اللہ دینا آتے نہ ہو مل کتاب یار پونا ہو کما یار پونا ابنا ہو. یہ مضمون دوسری بار آ رہا ہے، پہلے آیا تھا سورۃ البقرہ میں، آج نمبر 140 میں، اور اب دوسری بار آ رہا ہے. وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کما یار پونا ابنا ہو، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنی واضح نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. وہ جان بوجھ کر ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام کو دشمن ہے، محمد کو دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں ان کو ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسهم، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہم لا یؤمنون، بس کوئی ہے جو ایمان نہیں لا رہا. ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ شرک ہے. تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذبہ بھی آ جاتی ہے، اور یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں آئیں تو ان آیتوں کو جھٹلائے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے، ظالم فلا نہیں پائیں گے. ویوم نحشرہم جمیعا، اس روز ہم ان سب کے سب کو جمع کریں گے. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اين شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا کہ جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہماری بخشش کرا دیں گے اور ہماری شفاعت کریں گے، کہاں ہیں وہ شرکا. ثم لم تكن فتنتهم، تو پھر ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا. الا ان قالوا، مگر یہ کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو کہ ہمارا رب ہے، ما کنا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے. وہاں جا کر اللہ کے سامنے جھوٹ بول دیں گے، مکر جائیں گے. انظر، اے نبی دیکھیے تو صحیح، کئی فرق کذبوا علی انفسہم، وہ کہتے جھوٹ بول رہے اپنے اوپر. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو چکا ہے وہ سب جھوٹ جو گھڑا کرتے تھے. کوئی ان کی شفاعت کے لیے نہیں آیا، کوئی آج یہاں پر آ کر ان کی مدد نہیں کر رہا. یہ سارے کا سارا جھوٹ تھا کہ ہم ان بزرگان دین کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، اور یہ قیامت کے دن آ کر ہمارے جتنے بھی سیاہ اعمال ہیں ان سب کو یہ صاف کرا دیں گے، اور اللہ کے جا کے ہمیں بخشوا لیں گے. ہم ان بتوں کی سیوا کر رہے ہیں، اور یہ بت قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کا سفارشی ہوں گے. ہاؤ شفا عند اللہ، یہ الفاظ آئیں گے سورہ یونس آیت نمبر 57 میں. کوئی ان کا سفارشی آج یہاں پر موجود نہیں. ومن ہو میس سمے ہو جائے، یہ اشارہ ہے سرداروں کی طرف. سرداروں کو بڑی ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر بڑا وزن ہے، اور ہمارے عوام محمد کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی سرداری خطرے میں تھی، اگر عوام اس طرف چلے گئے تو پھر ہم کس کے سردار رہیں گے. تو لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی ڈرامے کرتے رہتے تھے تاکہ اپنے عوام کو مطمئن کر سکے. انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ کبھی آتے اللہ کے رسول کی محفل میں اور بہت غور سے اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتے، جیسے واقعات یہ سمجھنے کے لیے تیار. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے بہت غور سے سنا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کسوں کی کس سے کہانیاں ہیں، یہ سب فراڈ ہے، معاذ اللہ سب غلط ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس سازش کو، ان کے ان فریب کاریوں کو ظاہر کر رہا ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات بہت غور سے سنتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھا ہے پردہ کہ وہ بات کو سمجھے، کیونکہ سمجھنے کے لیے تو نہیں آتے بلکہ وہ صرف اپنے عوام پر ایک تاثر دینے کے لیے آتے ہیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈال دیا ہے ثقل بوجھ. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان کا اصل معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں وہ نہیں مانیں گے. ان کا مسئلہ اپنی چودراہٹ اور سرداری کا ہے، وہ سرداری کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر اللہ کے رسول کو رسول مان لیں گے، اللہ کے رسول کا پھر غلام بننا پڑے گا، ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. لہذا فرمایا وہ کوئی بھی نشانی دیکھ رہے وہ نہیں مانیں گے. حتی اذا جاؤوک، یہاں تک جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلون کا، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے قرآن مگر یہ کہ پچھلوں کے قصے کہانیاں، بس قصے کہانیاں ہیں. ذرا بہتر انداز سے ان کو منظوم کر کے محمد پیش کر دیتے ہیں، اس میں اور کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ بڑا خوبصورت انداز سے کہتے ہیں صنعت لفظی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی طرح کے دو فعل استعمال کیے ہیں، ینہونا اور ینہونا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں اس قرآن سے دوسروں کو، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے روکتے ہیں. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ، وہ ہلاک نہیں کر رہے مگر اپنے ہی آپ کو، وما يشعرون، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. ولو ترى اذ وقفوا على النار، اور کاش کہ اے نبی آپ وہ بم دیکھیں جبکہ یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، جہنم کے سامنے انہیں کھڑا کیا جائے گا. فقالوا، تو سب یہ کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنا، ہائے ہماری بربادی، نردو، کہ ہم لوٹا دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیات کو. ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جائیں مومنوں میں سے. کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، پھر ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم بڑے پکے مومن بن جائیں گے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے وہ کچھ جس کو وہ پہلے چھپاتے تھے. ان پر پہلے بھی واضح ہو چکا تھا کہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے. محمد نے 40 سال کی زندگی ہمارے درمیان گزاری ہے، آج تک جھوٹ نہیں بولا. ہم خود انہیں اصادق تسلیم کرتے رہے ہیں. تو کہا یہ آج جھوٹ بولیں گے؟ یہ جانتے تھے کہ محمد سچ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ سرداری مفادات کی بھیڑیا تھی جو ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی. تو فرمایا کہ جس چیز کو پہلے چھپا دیتے آج وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. ولو رتو، اور اگر دل پر یہ لوٹا بھی دیے جائیں، لعادوا لما نهوا عنه، یہ دوبارہ جا کر وہی کچھ کریں گے جو کہ جس سے ان کو روکا گیا ہے. دنیا میں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ جھٹکے لگاتا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ذرا مشکل سے نکل جائیں، اب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے، اور جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں اس کے بعد دوبارہ پھر وہی غفلت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اگر اس مشکل سے نکل جائے تو دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں. قریش کا یہ کافروں کا کوئی ایک موقف نہیں تھا، کبھی کہتے تھے کہ ہاں زندہ کیے جائیں گے، اور یہ بت ہمارے کیا ہے، ہاؤ رائے سے پاؤ نہ عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے. اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں ممکن ہی نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں، دوبارہ زندہ ہوں گے نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی ہے. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، جو عیش کرنے یہاں پر کر لو، اب دوبارہ زندہ نہیں ہونا، دوبارہ اور کوئی زندگی نہیں. بلاؤ ترا اس بک کے فو اللہ رب ہی نبی، کاش کے وہ وقت آپ دیکھیں جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. قال علیک ھذا بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے، تم جس آخرت کو دوبارہ جو اپنے کو جھٹکاتے تھے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، تو کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، اور اے ہمارے رب تیری قسم ہے واقعتاً یہ حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ، مطلب کفر کے جو تم کرتے رہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کو، اس کے سامنے پیشی کو جھٹلایا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک جب اچانک ان کے اوپر قیامت آئی، قالوا، کہنے لگے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اے حسرت ہے جو ہم نے اس قیامت کے حوالے سے تقصیر کی، خطا کی، گناہ کیا، ہم نے اس قیامت کی تیاری نہیں کی، اے حسرت ہے ہم پر، افسوس ہے ہم پر. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں کے اوپر لادے ہوئے ہوں گے. عَلَى سَاءَ يَزِرُونَ، اور جان لو کہ بہت ہی برا بوجھ ہے جو انہوں نے، عَلَى سَاءَ يَزِرُونَ، اور جان لو، خبردار، برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا. جب سے ڈرامے کی اصطلاح ذرا مشہور ہوئی ہے، اس آیت کا سمجھنا اور آسان ہو گیا. ڈرامہ پہلے آیا تحریری شکل میں، اور پھر جب سے ٹیلی ویژن اور ریڈیو آئے تو پھر وہ باقاعدہ جو ہے وہ آ گیا دوسری صورت میں، اور باقاعدہ اسے سمجھے کہ شکل دے دی گئی کہانی کی. اب اس قسم کی آیتوں کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک ڈرامہ ہے. جیسے ڈرامے میں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے کچھ کردار ادا کرنے ہوتے ہیں. نہ ڈرامے میں بادشاہ بادشاہ ہے اور نہ ڈرامے میں فقیر فقیر ہے. صرف ایک گھنٹے کا ڈرامہ ہے, اس میں ایک شخص بادشاہ بنا ہوا ہے, اس کا ایک محل بھی ہے بڑا شاندار, اس کا لباس بھی ہے, تاج بھی ہے, اس کے نوکر چاکر بھی ہیں, اور ایک بیچارہ فقیر ہے, جھوپڑی ہے اس کی, اور اس کا بڑا نرویشانہ قسم کا لباس ہے. جیسے ڈرامہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد نہ بادشاہ بادشاہ نہ فقیر فقیر ہے. بادشاہ سے تاج بھی لے لیا جاتا ہے, شاندار لباس بھی لے لیا جاتا ہے, محل بھی لے لیا جاتا ہے, اور فقیر بھی اب وہ صورت میں نہیں ہوتا. اسی طرح سے یہ دنیا کی زندگی بھی ایک ڈرامہ ہے. ہر آدمی یہاں پر اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کسی کو اللہ نے محل میں پیدا کیا اور وہ بڑی عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے, کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جھوپڑی میں پیدا کر دیا. قیامت کے دن جس طرح ڈرامے میں ایوارڈ دیا جاتا ہے کارکردگی کی بنیاد پر کہ کس نے اپنا کردار اچھا ادا کیا, ممکن ہے فقیر کو ایوارڈ مل جائے. اسی طریقے پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کارکردگی کی بنیاد پر بدلا دیں گے. اگر ایک آدمی کسی محل میں پیدا ہوا ہے لیکن اللہ سے قاتل نہیں ہوا, اسے عیش میں بھی یاد خدا رہی, وہ اللہ سے کامیاب ہو جائے گا. اور اگر کوئی شخص پیدا ہوا ہے انتہائی مشکل حالات میں لیکن صبر کیا, جٹا رہا, شریعت پر عمل پیرا رہا, اللہ کے اثر رو ہو جائے گا. تو یہ دنیا کی زندگی کو زیادہ سیریس مت لو. یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا اور ایک ڈرامہ ہے. یہاں پر اگر کوئی شخص آج بہت بڑا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بس میں قیامت کے دن بھی بڑا ہوں گا. ممکن ہے جس کو گھٹیا سمجھتا ہے, جس کو سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ جو ہے وہ انتہائی پٹے پرانے لباس میں ہے اور یہ بڑی روکی سوکی کھاتا ہے, ممکن ہے کہ وہ روکی سوکی کھانے والا کل قیامت کے دن اس شخص سے کہیں اوپر چلا جاتا ہے. تو فرمایا دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر محض ایک کھیل اور تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور یقیناً آخرت کا گھر ہے جو بہتر ہے کن کے لیے, ان کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں, جو شریعت پر عمل پیرا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. افلا تعقلون, تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب اس کے بعد اس سورت کا ایک بڑا نازک مضمون شروع ہو رہا ہے, اور وہی مضمون ہے جو سورت کا عمود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بار بار آ کے درخواستیں کرتے تھے, اے اللہ یہ مجھ سے بار بار مورچہ مانگتے, آپ مورچہ دکھا دیجئے, شاید یہ ایمان لیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات بڑا سخت جواب ہوتا تھا کہ مورچہ نہیں دکھائیں گے. اب اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اور جیسے باہر نکلتے تھے اور لوگ مذاق اڑاتے تھے. ان کچھ پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جو بہت یہاں پر مضمون ایک نزاکت ہے. نزاکت اس معنی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا جو طرز تکلم ہے وہ انتہائی سخت ہے. فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون, اے نبی ہم جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً آپ کو غمگین کرتی ہیں وہ باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں, وہ جس طرح آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ سے کہتے ہیں مردہ دکھائیے, آپ نہیں دکھاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں اور آپ کے اوپر فکرے چست کرتے ہیں. اے نبی ہم جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں. جلدوئی کی گئی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ کا, تو اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, لیکن یہ ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. آپ تو ان کے درمیان 40 سال تک رہے, اس وقت آپ کو صادق کہتے تھے, علمین کہتے تھے, اپنے فیصلے آپ سے کراتے تھے, آپ ان کی آنکھوں کا تارا تھے. یہ آپ کے دشمن کب سے ہوئے ہیں؟ اس وقت سے ہوئے ہیں جب آپ نے ان کے سامنے قرآن پیش کرنا شروع کیا. یہ دشمن قرآن کے ہیں, یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں. ولقد کذبت رسل من قبلک, اے نبی آپ نے پہلے بھی رسولوں کو جھٹایا گیا. فصبروا علی ما کذبوا, تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا. ہمارے بندے نوح علیہ السلام 950 برس تک صبر کرتے رہے, 950 برس تبلیغ کی ہے, ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. وعوذوا, اور انہیں ستایا گیا. حتی اتاہم نصرنا, یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آن پہنچی. ولا مبدل لکلمات اللہ, یہ اللہ کے فیصلے ہیں جنہیں بدلنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کی سنت ہے, اللہ کے فیصلے ہیں, یہ اٹل ہے, اسی طرح سے ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے بھی رسول آئے, ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا, اور اس کے بعد اللہ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا اور ہم نے قوموں کو ملیا بیٹھ کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ, اے نبی آپ کے پاس اس سے پہلے آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں, ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رسولوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے قوموں کے ساتھ کیا کیا, وہ پوری تفصیل بھی آپ کے پاس آ چکی ہے. اب یہ ایک بڑی سخت آیت آ رہی ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا اعراض ان کا منہ پھیرنا آپ پر بہت بھاری ہے, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ, تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے, ان تب تک یا نفقن فی الارض, کہ آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود دیں, اور کل من سے سما یا آسمان میں کچھ نہیں لگا لیں, پتا بھی ہم نے آیا اور پھر ان کے لیے آپ کو نشانی لے آئی. اللہ نشانی نہیں دکھائے گا, آپ کو بہت نشانی کی خواہش ہے تو جائیے سرنگ کھود کے زمین سے نشانی نکال لیں, یا اسی لگا کر آسمان سے نشانی لے کر آ جائیں. ملو شاہ اللہ ہونا جمع ارم انل ہونا, اگر زبردستی ہدایت دینی تھی, اگر موجے دکھا دکھا کر لوگوں سے منوانا تھا, وہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا. ملو شاہ اللہ ہو, اور اگر اللہ چاہتا نہ جمع ارم انل ہونا تو وہ ان کو ہدایت پر زبردستی جمع کر دیتا. کیا کسی کی ہمت تھی کہ وہ انکار کر سکتا؟ فلا تکونن من الجاہلین, اے نبی آپ ہرگز نہ ہو جس باقی لوگوں میں سے. یہ بڑا سخت انداز ہے, فدا ہو امی باپ کی. ایک طرف اللہ کی طرف سے سختی آ رہی ہے, دوسری طرف کفار کی طرف سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. اندازہ کیجئے کہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فدا ہو امی باپ بھی, ان پر ہمارے ماں اور باپ کو باہر. انما یستجیب الذین یسمعون, بے شک پکار پر لبیک تو وہی کہتے ہیں, دعوت تو وہی قبول کرتے ہیں جو واقعی سنتے ہیں. والموت یبعثہم اللہ, اور یہ جو مردہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ روز قیامت زندہ کرے گا. یہ ابو جہل اور اس کی طرح کے لوگ, یہ بحثیت انسان مر چکے ہیں, یہ مردہ ہیں, یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں, کافی ہیں. یہ بحثیت حیوان زندہ ہے, ان کے اندر سے جو روح کا عنصر تھا وہ مر چکا ہے, دب چکا ہے. فرمایا ان مردوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت زندہ کرے گا, ثم الیہ یرجعون, اور پھر یہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من رب, اور انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا, وہ معجزہ جو کہ فرمائشی ہے کیوں نازل نہیں ہوا ان پر. قل, اے نبی آپ نے جواب دیجئے, ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ, بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان کے اوپر کوئی ان پر کوئی معجزہ نازل کر دے. اللہ تعالیٰ کو معجزہ اتار دے, اللہ اس پر قادر ہے. بلا کن اکثر لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ اسے نتائج کیا نکلیں گے. معجزہ آئے گا, انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے, لیکن پھر یہ عذاب سے مستحق ہو جائیں گے. معجزے کا نزول کو ان کے حق میں خیر نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آ جائے گا کہ ہم نے قوم ثمود کو ان کے فرمائش کے مطابق زندہ اونٹنی ایک پہاڑ سے نکال کے دکھا دی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے, اور اس کے بعد اس قوم پر بدترین عذاب آیا. وما من دابت فی الارض, اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں, ولا طائر یطیر بجناحیہ, اور نہ ہی ہے کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ, الا امم امثالکم, مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں. کیا یہ موجزہ نہیں ہے؟ چونکہ ساری ایک ساتھ رہتی ہیں, اور ان چوٹیوں کے اندر بھی پورا ایک نظم ہے, ایک ان کی ملکہ ہے, باقی ساری چوٹیاں اس کا کہنا مانتی ہیں. کچھ چوٹیاں ہیں جو کہ رہتی ہیں ہمیشہ تلاش میں کہ بھائی کہاں پر کوئی خوراک ہمارے لیے دستیاب ہے, اور جیسے خوراک نظر آتی ہے تو فوراً آ کے اطلاع کرتی ہیں کہ فلاں جگہ اتنی خوراک ہے, اور اس خوراک کو اپنے دل تک لانے کے لیے اتنی نفری چاہیے, اور اتنی پھر دوسری چوٹیاں ہوتی ہیں جو کہ اس کے ساتھ روانہ ہوتی ہیں, اور وہاں سے خوراک و ذخیرے سے مل میں لے آتی ہیں. تو فرق فرمایا پورا ان کا نظم ہے, پورا ان کا نظام ہے, باقاعدہ باقاعدگی کے ساتھ ایک پورا گروہ رہ رہا ہے. اسی طریقے پر شہد کی مکھیوں کا پورا نظام ہے, ملکہ مکھی ہے, اور اس کے بعد کچھ مکھیاں ہیں جو کہ حفاظت پر معمور ہیں چھتے کے, کچھ مکھیاں ہیں کہ جن کا کام ہے چھتا بناتی ہیں, اور کچھ مکھیاں ہیں جو کہ جاتی ہیں اور جو ہے وہ پھلوں سے اور پھولوں سے رس چوس کر آ کر اور جو ہے وہ شہد ان کے ذریعے سے جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. تو پورا ان کا ایک نظام ہے. کیا یہ سب موجزہ نہیں ہے؟ تو فرمایا نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں, اور نہ ہی ہے کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں کے ساتھ, الا امم امثالکم, مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کی امتیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, اور ہم نے کتاب تقدیر میں کوئی کمی نہیں کی, ہر چیز کا حساب لکھا ہوا. اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کتنے مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہیں اور کس مخلوق کی ضرورت اللہ نے کیسے پوری کرنی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا حساب لکھا ہوا ہے، لگا رکھا ہے. ثم الى ربهم یحشرون، اور پھر یہ سب بھی اپنے رب کے حضور جمع ہوں گے، یعنی ساری مخلوقات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جمع ہو کے رہیں گے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اور جس جانور نے دوسرے جانور پر زیادتی کی اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا، معدوم کر دے گا. جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، وہ بغیر سینگ والی بکری بدلہ لے گی اس سے، اور اس کے بعد پھر دونوں کو ختم کر دیا جائے گا. تو سمے کہ وہ دوبارہ اپنے رب کے حضور جمع ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، تو وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ یضلل، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے گمراہ کر، جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا. اب یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ ضرورتی اللہ گمراہ کرتا ہے، الفاظ آ جائیں گے سورہ صف میں کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تب اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. تو بندہ اگر جاتا ہے گمراہی کے رستے پر تو اللہ تعالیٰ وہاں ڈھیل دے دیتا ہے، بندہ آتا ہے نیکی کے رستے کی طرف اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کر دیتا ہے سیدھے رستے پر. اب اس کے بعد چوتھا سرکیں کوشچن، قل ارائیتکم، اے نبی آپ ان سے پوچھیے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر آئے اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا تم پر آ جائے قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اور یہ مشرکین کا معاملہ تھا کہ جب تکلیف آتی تھی تو اللہ ہی کو پکارتے تھے. فتح مکہ والے دن حضرت اکرمہ ابو جہل کے صاحبزادے بھاگ رہے تھے حبشہ کی طرف، اور رستے میں دریا میں جب کشتی دولی ہے تو پہلے تو پکارا معبودوں کو، اور جب طوفان زیادہ بڑھ گیا تو سب نے اللہ کو پکارنا شروع کیا. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب اللہ ہی کو پکارنا ہے پھر ہمارا محمد سے جھگڑا کیا ہے؟ اگر میں بچ گیا تو میں محمد پر ایمان لاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نصیب سے بچ گئے، ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اب یہ ہے جو وہ انسان کو ایسا سوال کے ہلا کر رکھ دے، اور انسان حق کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے. ان کم تم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو اپنے شرک میں، تو کیا تم اپنے معبودوں کو پکارو گے جو اللہ کے سوا ہے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم صرف اس اللہ ہی کو پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو کہ جس کے لیے تم اللہ کو پکار رہے ہو. وتنسون ما تشرکون، اور تم اس کو بھول جاتے ہو شرک کو جو کہ تم کر رہے ہوتے ہو. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، صدق الله العظيم. سورۃ الانعام کے اس رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک سنت بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی کسی امت کی طرف، کسی قوم کی طرف رسول بھیجے تو ساتھ ہی قوم کے دلوں میں گداس پیدا کرنے کے لیے، نرمی پیدا کرنے کے لیے، رقت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کچھ تکالیف میں، پریشانی میں مبتلا فرمایا. حالات اچھے ہوں تو ان حالات میں اللہ کو یاد کرنے والے کم ہوتے ہیں، لیکن اگر پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، تو پھر بھی کچھ رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. تو بظاہر اس شر میں ایک بہت بڑا خیر تھا کہ حالات نامساعد، پریشانیاں، تکالیف، ان میں لوگ اللہ کی طرف بھی رجوع کرتے اور رسول کی دعوت کی طرف بھی متوجہ ہوتے. اس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ قوموں پر کچھ تکالیف بھی نازل فرمائی. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر ہم نے ان امتوں کو پکڑا سختیوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ گڑگڑائیں، شاید کہ ان کے اندر کچھ دقت پیدا ہو اور وہ رسول کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری سختی آئی، ہمارا عذاب آیا، تو وہ گڑ گڑاتے، ولکن قست قلوبهم، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزینا لهم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے وہ عمل جو وہ کر رہے تھے۔ مزید کوئی تفصیل اس مضمون کی آئے گی سورۃ الاعراف میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا جات پر بھی کبھی اچھے حالات آئے ہیں، کبھی برے حالات آئے ہیں، تو یہ تو ایک زمانے کا دستور ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سختی اور اس پکڑ کی وجہ سے کچھ گڑگڑاتے، کچھ گداس پیدا ہوتا، بلکہ اور جری ہو گئے اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ فلما نسو ما ذکروا به، تو جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جس کے ذریعے انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کا دروازہ کھول دیا۔ یہ اصل میں بالکل وہی انداز ہے کہ جب آپ عید الاضحیٰ کے دن ذبح کرنے لگتے ہیں جانور کو، تو ذبح کرنے سے پہلے آپ اس کے سامنے چارہ بھی رکھ دیتے ہیں، اچھا کچھ کھا بھی لے تاکہ اسے بھوکا ذبح نہ کیا جائے، اور پانی بھی رکھتے ہیں تاکہ پانی بھی پی لے، پیاسا نہ اس کو ذبح کیا جائے۔ اسی طریقے پر جب وہ اللہ کی نصیحت کو بالکل بھول گئے، تو اللہ نے دنیا میں پھر ان کی حسرتیں پوری کرنے کے لیے ہر نعمت کے دروازے اللہ نے کھول دیے، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، اور یہاں تک کہ جب وہ بہت اکرانے لگے ان نعمتوں پر جو انہیں دی گئی تھی، اخذناہم بغتا، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، تو پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے، نا امید ہو کر رہ گئے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا۔ والحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہاں پر شکر کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات ہو رہی ہے اور نعمت کا ذکر تو ہے نہیں کہ اس کے بعد شکر کے الفاظ ہوں، لیکن حقیقت میں اگر ظالموں سے زمین کا سینہ پاک کر دیا جائے، تو یہ اہل زمین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے سینے سے ان ظالموں کی گندگی کو پاک کر دیا، ان ظالموں کا جانا گویا بقیہ نوع انسانی کے لیے رحمت، اس لیے فرمایا کل شکر ہے اللہ کے لیے جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہ اصل میں پوری کی پوری بات سنائی جا رہی تھی اہل مکہ کو کہ اب تمہارے پاس بھی اللہ کے رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دیکھنا اگر تم نے بھی اس جو روش پہلے لوگوں کی تھی وہی اختیار کی، تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، تو بہتر ہے کہ سابقہ لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو اور ان رسول کی تعلیمات پر لبیک کہہ کر ان کا ساتھ دو۔ اب اس کے بعد پانچواں سچے کوشچن، قل ارائیتم، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے تم سے تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں، ختم اللہ قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون سا اللہ کے سوا معبود ہے جو یہ ساری نعمتیں لے آئے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سماعت چھین لے تو کوئی اور ہے جو انسان کو سماعت دے سکے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بینائی چھین لے، کوئی ہے جو کہ انسان کو بینائی دے سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ دل پر مہر کر دے اور انسان ہر قسم کی ہدایت کے حصول سے، فہم کے حصول سے محروم ہو جائے، کوئی ہے جو اس رائے انسان کو دے سکتا ہے؟ انظر، اے نبی دیکھیے تو صحیح، کیف نصرف الآیات، ہم کس طرح سے پھیر پھیر کے آیتوں کو بیان کر رہے ہیں، ثم هم یستکبرون، وہ پھر بھی کنارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا سچن کوشچن، قل ارائیتکم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن، اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا ظاہر ہو کر، اچانک آ جائے معلوم بھی نہ ہو، جیسے جو ہے وہ زلزلہ اچانک آ جاتا ہے، ابھی تک انسان اس قابل نہیں ہوا تو اسے پہلے سے معلوم ہو، اور اچانک کتنی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اگر تم پر کوئی عذاب آ جائے اللہ کا چاہنا اور جہرتن یا ایسا عذاب آئے کہ جس کے آسان پہلے دکھائی دے رہے ہیں, پہلے جو ہے وہ ہلکی ہلکی ہوا چلے اور کچھ آندھی سے محسوس ہو, گرد و غبار نظر آئے اور پھر وہ آندھی تیز ہونا شروع ہو جائے اور تیز ہو کر طوفان بن جائے, جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا, پہلے ایک گاڑا بادل انہوں نے دیکھا ان کی بستیوں کی طرف آ رہا ہے, بڑے خوش ہوئے, آزا آرز ممترونا, یہ بادل ہم پر بنتے تھا, لیکن اس بادل کے ساتھ ان پر تیز ہوا آئی ہے اور وہ آٹھ دن ساتھ آتے چلتی رہی اور پوری قوم اس سے ہلاک ہوئی. تو فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک اور جہرتن یہ ظاہر ہو کر, ہل جو ہلکو الا القوم الظالمون, تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالم قوم کا؟ کیا اللہ کے نیک بندے جو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے, کیا وہ ہلاک ہو گئے, یا تم جو دوسروں پر ظلم کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو, دوسروں کا مذاق اڑاتے ہو, کون ہلاک ہوگا بتاؤ تو صحیح. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. فمن آمن باطلہ, اور جو کوئی بھی ایمان لے آیا اور جس نے اپنے رویے کی اصلاح کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا, اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون, عذاب ان کو آ پکڑے گا بسبب اس نافرمانی کے جو وہ کرتے رہے. قل اے نبی آدم سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, لا اقول لکم انجی خزائن اتنا, کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں, تم کیوں مجھ سے مطالبہ کرتے ہو معجزات کا؟ میں نے کب کو دعوے کیے بڑے اونچے اونچے کہ تم مجھ سے اس کے مطابق معجزے طلب کرتے ہو؟ میں نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس یا میرے اختیار میں کوئی اللہ کے خزانے ہیں؟ ولا عالم الغیب, اور نہ ہی میں غیب کا جاننے والا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ ہی یہ کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو پیروی نہیں کرتا مگر اس کلام کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. قل هل یستوی الاعمى والبصیر, اے نبی آپ ان سے کہیے کہ کیا برابر ہو سکتا ہے ایک اندھا اور ایک وہ جو دیکھنے والا ہے؟ ایک شخص وہ ہے جو کہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے, اس کے اختیار میں ہر چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ گویا ہر اعتبار سے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. باقی جملہ مخلوقات کسی نہ کسی اعتبار سے لاچار ہیں, بے بس ہیں, دیار و مددگار ہیں, بہت ساری چیزیں ان سے چھپی ہوئی ہیں جن کو وہ نہیں دیکھ سکتی, وہ کسی اعتبار سے جو ہے وہ نابینا ہے. تو کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوقات برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قل هل یستوی الاعمى والبصیر, کیا برابر ہو سکتا ہے وہ جو ہر چیز دیکھنے والا ہے اور وہ کہ جس سے بہت ساری چیزیں مخفی ہیں, پوشیدہ ہیں, چھپی ہوئی ہیں؟ افلا تتفکرون, تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب اس کے بعد دوسری بار اس صورت میں الفاظ آ رہے ہیں, وانذر بھی, اے نبی اس قرآن کے ذریعے خبردار کیجیے, الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم, ان لوگوں کو جو کہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور جمع کیے جائیں گے, رب کے حضور ان کی پیشی ہوگی, حاضری ہوگی, لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع, اور وہاں پر ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی بدل, نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا, لعلہم یتقون, تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے. اس قرآن سے فائدہ اسی کو ہوگا جو کہ آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ ہم پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں کہ وبالآخرتہم یوقنون, ہدن للمتقین, قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقیوں کی آخری صرف کیا بیان ہوئی, وہم بالآخرتہم یوقنون, یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, جس کو یقین ہے کہ آخرت میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, وہاں پر کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا, کوئی دوست کام نہیں آئے گا, کوئی رشتے داری کام نہیں آئے گی. تو ایسے ہی لوگ قرآن مجید سے استفادہ کر سکتے ہیں, ایسے ہی لوگ پھر قرآن مجید سے رہنمائی لے کر اپنے عمل کی اصلاح کر کے آخرت کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. کہنا کہ اس قرآن کے ذریعے خبردار کیجیے ان کو جو واقعی خوف رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو کوئی نہ ان کا سفارشی ہوگا نہ دوست ہوگا, تاکہ وہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے جان لے کہ کیا ڈوز ہیں, کیا ڈونٹس ہیں, اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے. اب اس کے بعد مشرکین مکہ کا دوسرا مطالبہ آ رہا ہے. پہلا مطالبہ تو ہم نے یہ ان کا پڑھا کہ لو لا نزل علیہ آیۃ من ربہ, ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ حاضر کیوں نہ ہوا. دوسرا مطالبہ جو مشرکین مکی دور کے آخر میں کر رہے تھے, کل ان کے پانچ مطالبے تھے, وہ پانچوں مطالبے صورت میں آ جائے ہیں. اب یہ دوسرا مطالبہ ہے, وہ مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اے محمد, ہم جب بھی آپ کی خدمت میں آتے ہیں کوئی آپ سے بات چیت کے لیے, تو آپ کے پاس ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. معاذ اللہ, کوئی ہمارا غلام ہے, کوئی ہمارا خادم ہے, کوئی نوکر ہے, کوئی لوہار ہے, کوئی تنخواہ ہے, یعنی پیشے کے اعتبار سے وہ لوگوں کو گھٹیا سمجھتے تھے, اور ایسا نہ ہونے کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے گھٹیا سمجھتے تھے. وہ ان کے نزدیک عزت کا معیار دولت اور سرداری تھی. تو وہ اللہ کے رسول سے کہتے کہ اپنے پاس سے ان کو ہٹائیے, ہم جب بھی آتے ہیں تو آپ کے پاس ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے غلام ہیں, ہمارے کمی کاری ہیں, ہمارے خدمت گار ہیں, تو ہم کیسے ان کی موجودگی میں آپ سے بات کر سکتے ہیں. اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے, فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. اے نبی, ہرگز اپنے پاس سے دور نہ کیجیے گا ان درویشوں کو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, یریدون وجہ, اور جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء, آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء, اور نہ آپ کے حساب میں ان کے ذمہ کچھ ہے, یعنی وہ اپنا حساب خود دیں گے, آپ اپنا حساب خود دیں گے. فتطردہم, تو اگر آپ نے ان کو ان کے کہنے پر اپنے پاس سے دور کر دیا, فتکون من الظالمین, تو آپ ہو جائیں گے عدل نہ کرنے والوں میں سے. بعض لوگ اللہ کے رسول کو مشورہ دیتے تھے کہ کچھ شرطے کے لیے آپ ان کو دور کر دیں تاکہ یہ سردار آپ کے پاس آ کر بیٹھے, اگر یہ ایماندار تو پھر بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. ان درویشوں پر ظلم و ستم یہی کرتے ہیں, یہ ایمان لے آئے تو درویشوں پر ظلم و ستم کم ہو جائے گا, غلاموں کے اوپر زیادتیاں کم ہو جائیں گی. بہت سے لوگ ان کے خوف کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے, اگر یہ ایمان لے آئے تو ان کا خوف جاتا رہے گا, یہ بڑے بہتر ہے. بہت سے لوگ ان کے زیر اثر ہیں, یہ ایمان لے آئے تو وہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے. تو ایسے مشورے اللہ کے رسول کو مل رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ لوگ جو ہے ربی آپ پر ایمان لا چکے ہیں, مخلص ہیں, صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں, اس کی رضا کے طلبگار ہیں, آپ کسی بھی جو ہے وہ حکمت کے تحت ان کو اپنے پاس سے دور مت کیجیے, آپ ان کو اپنی صحبت عطا فرمائیے, آپ ان سے محبت کیجیے. اگر آپ نے ان کو اپنے پاس سے دور کر دیا تو آپ ہو جائیں گے ادر نہ کرنے والوں میں سے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اسی طرح سے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا, لِيَقُولُوا, تاکہ وہ کہیں, أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, اچھا یہ ہے وہ لوگ کہ ہمارے درمیان جن پر اللہ نے احسان کیا ہے, یہ ہمارے غلام, یہ ہمارے کمی کاری, یہ موچی, اس پر اللہ نے احسان کیا ہے. علیہ اللہ عالم اب شاکرین, کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں سے واقف نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کسی موچی کی اس وجہ سے کوئی معاذ اللہ توہین نہیں ہے کہ وہ موچی ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو, شکر گزاروں کو بھرپور اجر دے گا, خواہ ان کا کوئی بھی پیشہ ہو, پیشے میں کوئی ذلت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عزت شکر کرنے والے کی ہے, متقی کی ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں سے واقف نہیں ہے؟ بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ اور میں نبی, آپ یوں کیا کیجیے, کیا کریں, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, جب آپ کے پاس آئے وہ ہمارے بندے, یعنی وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, نبی آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلام ہو, یعنی آپ بڑی محبت کے ساتھ انہیں ویلکم کریں, آپ جو ہے وہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں, آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے, انہو من عمل منکم سوء بجہالۃ, تو جو کوئی بھی تم میں سے کسی نادانی کی وجہ سے, جذبات کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرے گا, ثم تاب من بعدہ, اور اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے گا, واسطہ اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا, فانہو غفور الرحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی آپ ان سے محبت کیجئے, ان کو سلامتی کی دعائیں دیجئے, اور انہیں امیدیں دلائیے کہ بھائی تم بھی انسان ہو, تو تم سے غلطی ہو بھی گئی, تو اگر تم نے اس غلطی کے بعد اپنے اصلاح کر لی, توبہ کر لی, تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرمانے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اسی طرح سے ہم آیتوں کو واضح کرتے ہیں, کھول کھول کے بیان کرتے ہیں, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا رستہ, کہ مجرموں کی کار ابھی ہر دور میں رہی ہے, مجرم کس کس طرح سے حق کے بھی دشمن اور حق کو قبول کرنے والوں کے بھی دشمن رہے ہیں, ہم اس لیے آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی روش ظاہر ہو جائے. اب اس کے بعد مشرکین مکہ کا تیسرا مطالبہ. پہلا مطالبہ موجے کی تنبیہ، دوسرا مطالبہ درویشوں کو اپنے پاس سے دور کیجیے، تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصہ ہو گیا ہماری کشمکش کا، اب یہ کشمکش ختم ہونی چاہیے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ سمجھوتا کیجیے، گیو اینڈ ٹیک کیجیے، ہم کچھ عرصے آپ کے معبود واحد کی عبادت کریں گے، لیکن پھر کچھ عرصے آپ کو بھی ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت میں شریک ہونا پڑے گا، تو ہم بھی کچھ آپ کی بات مانتے آپ بھی ہماری مانیے، تو یہ ہوتی ہے سودے بازی، اور یہ بڑا خطرناک ایک ہتھیار ہوتا ہے دشمن کا. پہلے تو وہ تشدد کرتا ہے تاکہ اہل حق کو حق سے ہٹا دے، جب دیکھتا ہے تشدد سے یہ لوگ نہیں ہٹ رہے تو پھر وہ لالچ دیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ لالچ سے بھی ان کو خریدا نہیں جا سکتا تو پھر سودے بازی کی پیشکش ہوتی ہے. تو تشدد میں یا لالچ میں تو ایک آدمی جھٹا ہوتا ہے کہ یہ میرے مجھے حق سے ہٹانا چاہتے ہیں لہٰذا میں نہیں ہٹوں گا، لیکن سودے بازی میں آدمی سوچتا ہے تو ٹھگ بھی چکا ہوتا ہے تشدد کی وجہ سے اور ایک طویل کشمکش کی وجہ سے، تو کہتے چلو مجھے اہمیت دے رہے ہیں، کچھ میری مان لیں میں کچھ ان کی مان لوں، تو بڑے بڑے لوگ سودے بازی میں جو ہے وہ شکست کھا کر اور اس دام میں آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول پر چھ سال تک تشدد بھی کیا گیا، طنز بھی آپ پر کیے گئے، آپ کے ساتھیوں کو مارا پیٹا گیا، جب وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر آپ کو لالچ دی کہ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں شادی کرا دیں گے، اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہمارے بادشاہ بن جائیے، دولت چاہیے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اس کام کو چھوڑیے. آپ نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ سے سورج جب دیں دوسرے پہ چاند جب دیں، میں کب بھی اس کام کو چھوڑنے والا نہیں. اب اس کے بعد یہ پھر تیسرا حربہ تھا سودے بازی کا جو مکی دور کے آخر میں ہوا، کہ کچھ چرچے آپ عبادت کیجیے ہمارے بتوں کی، ہم پھر کچھ چرچے آپ کی معبود واحد کی عبادت کریں گے، کسی بت کے پاس لے جائیں گے. فرمایا پل اے نے کہیے کنی نبی کو بے شک مجھے روک دیا گیا ہے، انقاب اللہ جی نے تدعون من دون اللہ کہ میں عبادت کروں ہستیوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. اس میں یہ مضمون اپنے کلائمیکس پر آئے گا سورہ کافرون میں. قل لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. یہ مضمون ویسے بار بار قرآن پاک میں آتا رہے گا، یہاں پر آیا سورہ یونس میں آئے گا، سورہ زمر کے اندر آئے گا. فرمایا مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. قل لا اتبع اهواءكم اے نبی ان سے صاف صاف کہیے میں کسی سودے بازی میں آنے والا نہیں ہوں، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. قدل تو اذن اس صورت میں تمہیں بھٹک جاؤں گا. وما انا من المقتدین اور میں نہیں پھر رہوں گا ہدایت پانے والوں میں، پھر میں گویا گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں تمہاری بات مان لوں. اب اس کے بعد ان کا پھر چوتھا مطالبہ تھا اور وہ یہ تھا کہ اے محمد ہم پر عذاب لے آؤ، اگر تم ہماری بات نہیں مان رہے تو پھر ہم بھی تمہاری بات نہیں مانتے، لے آؤ جو عذاب ہم پر لا سکتے ہو، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آؤ تم جس سے ہمیں ڈراتے ہو اگر واقعی سچے ہو. اس کا جواب دیا گیا قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی ان سے کہیے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، میرا سیرت و کردار تمہارے سامنے ہے، چالیس سال تک میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تم نے آج تک مجھے بت پرستی کرتے نہیں دیکھا، شراب پیتے نہیں دیکھا، کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تم میرے کردار کی تعریف کرتے رہو، تم مجھے صادق الامین کہتے رہے اور ابھی میں دلیل کے ساتھ تمہارے سامنے بات جو کچھ کہہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اپنے رب کی طرف سے بجینا پر ہوں واضح دلیل پر ہوں. وکذب تم بہی اور تم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، ماں انجی ماں تستا جلون ابھی اور میرے پاس نہیں تم اس کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں، یہ عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے وہ عذاب کہ تم جس کے بارے میں جلدی کر رہے ہو. ان الحکم الا للہ فیصلے کا اختیار نہیں ہے مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ قص الحق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان فرما رہا ہے، وہ خیر الفاصلین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به اے نبی سے کہیے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا وہ عذاب کو تم جس کے بارے میں جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر بینی وبینکم تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ چکا دیا جاتا، تم نے جس طرح مجھے پریشان کیا اذیتیں دی ہیں تو میں تو پھر تم پر وہ عذاب لے چکا ہوتا اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. اب اس کے بعد قرآن مجید کی توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے عظیم آیت آ رہی ہے، صفت علم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی صفت علم پر عظیم آیت. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کل غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. ہاں اس غیب میں سے کچھ حقائق اللہ انبیاء کو دکھاتا ہے بتاتا ہے، لیکن کل غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں. بلا شبہ اللہ نے جنت غیب میں ہے تو وہ نبیوں کو دکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی معراج کی شب. جہنم غیب میں ہے، اللہ نے اس کے مناظر کو دکھایا اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے ہمارے اعتبار سے غیب میں ہیں، اللہ نے فرشتے کو اصل شکل میں دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دو بار آپ نے جبریل امین کو دیکھا ان کی اصل صورت میں. تو اللہ غیب کی کچھ چیزیں اپنے نبیوں کو دکھاتا ہے، لیکن کل غیب یہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے خشکی میں ہے اور جو کچھ کے سمندر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اندازہ کیجیے اس زمین پر نہ جانے کتنے مخلوقات ہیں، کیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے. اور سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنا وسیع سمندر ہے، اللہ جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے. اب اندازہ کیجیے، ہم تصور نہیں کر سکتے، دنیا میں اربوں ارب ارب درخت ہوں گے، ان کے پھر پتے کتنے ہوں گے، تو کسی درخت کا کوئی پتا جھڑ کر نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے. ولا حبت فی ظلمات الارض، اسی طرح سے کوئی دانا نہیں ہوتا زمین کے اندھیروں میں، کوئی بیج نہیں ہوتا زمین کے اندھیروں میں. ولا رتب ولا یابس، اور نہ ہی کوئی تر چیز ہوتی ہے نہ ہی کوئی خشک چیز ہوتی ہے، یا تو تر ہوگی یا خشک ہوگی، نہ کوئی تر چیز ہوتی ہے نہ کوئی خشک چیز ہوتی ہے. الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب کے سب ایک واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، یعنی ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم. شیطان انسان کو یہ وسوسہ دیتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان کا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہو، اور ہمارا بھی انسان آ چکے ہیں، موجود ہیں، آنے والے ہیں، کیا ہر انسان کا ہر عمل اللہ کے علم میں ہوگا؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کلیات کا عالم ہے، جزیات کا عالم نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کسی کے بارے میں جاننا، کسی کی پرسنل چیزوں کے بارے میں کھوج کھریت کرنا، ایک اچھی بات ہو رہی ہے. تو اللہ بڑی بڑی باتوں کا جانتا ہے، چھوٹی باتوں کو اللہ کی پوچھے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا اس کو وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی شر کا کام کیا اس کو وہ دیکھے گا. تو قرآن مجید ہماری رہنمائی شیطان کے وسوسے کے حوالے سے اس طرح سے فرماتا ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اب اس کے بعد اگلی آیات میں کچھ اللہ کی قدرت کا بیان آئے گا. شیطان یہ کہتا ہے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو جو کہ چورا چورا ہو چکی ہوں، بکھر چکی ہوں، بالکل ریزا ریزا ہو گئی ہوں، کیا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ آئزا متنا و کننا تراب ہوں آئزام آئنا لمبوسون ابا باؤ نہ لبلون، کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، وہ ہوا علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. فرمایا وہ ہوا الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت میں وفات دیتا ہے. یہاں وفات کے معنی کیا ہے؟ کیا موت ہو سکتے ہیں وفات کے معنی؟ یہاں پر وفات کے معنی ہے لے لینا شعور کا. وفا کے اصل معنی ہوتے ہیں شعور کا لے لینا. وفات کا لفظ آیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں، تو وہاں قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھو وفات کا لفظ آیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو وفات کا لفظ صرف موت کے لیے نہیں آتا، وفات کا اصل معنی ہوتے ہیں پورا پورا لینا، اور اس کا اعتراف تین باتوں پر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شعور کا لے لینا، نیند کے لیے وفات کا لفظ ہے کہ اللہ شعور ہمارا لے لیتا ہے. ایک اس کا اعتراف موت پر بھی ہوتا ہے جب اللہ ہماری جان لے لیتا ہے، اور ایک اس کا اعتراف عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا، کامل اعتراف ہوا کہ اللہ نے ان کو پورا ہی لے لیا، اللہ نے جسم اور جان سمیت ان کو اٹھا لیا. تو اس کے اصل معنی ہیں لے لینا، پورا پورا لینا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کو. مراد کے ہے کہ تمہارا شعور اللہ پورا پورا لے لیتا ہے رات کو، تمہیں نیند آ جاتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے کہ تم نے دن میں کیا کچھ کیا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ دن میں تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے. کیوں؟ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پوری ہو جائے طے شدہ مدت. تمہاری مدت طے شدہ ہے کہ تم نے کتنے دن دنیا میں گزارنے ہیں، کسی نے 50 سال، کسی نے 40 سال، کسی نے 30 سال، تاکہ وہ طے شدہ مدت پوری ہو. ثم الیہ مرجعکم، پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف تمہارا لوٹنا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ اللہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. وہو القاہر فوق عباده، اور وہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے اپنے بندوں پر چھایا ہوا ہے. ویرسل علیکم حفظہ، اور وہ تمہارے اوپر بھیجتا ہے نگہبان. کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہماری حفاظت پر مامور ہیں. کیوں؟ ہماری موت کا وقت ہے، اس سے پہلے موت آنی ہے، تو ہماری فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ کسی غیبی قوت نے آپ کو ہٹا دیا، ایک دم کوئی گاڑی آپ کی طرف آ رہی تھی اور بظاہر کوئی امکان نہیں کہ آپ گاڑی سے بچ سکے، لیکن اچانک دیکھتے ہیں گاڑی پاس سے ہو کے نکل گئی، تو آپ کہتے ہیں کسی غیبی ہاتھ نے مجھے بچا لیا، ورنہ بالکل مجھے لگ رہا تھا کہ بس آج میرا کام تمام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ تم پر بھیجتا ہے کچھ اپزا حفاظت کرنے والے نگران. حتی اذا جاء احدکم الموت، اور یہاں تک جب تمہیں سے کسی پر موت کی کیفیت آتی ہے، توفت ہو رسولنا، تو اسے لے لیتے ہیں، اسے وفات دیتے ہیں، یعنی اس کی جان کو پورا پورا لے لیتے ہیں ہمارے رسول، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی کمی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جو کہ ان کا مولا حقیقی ہے، جو ان کا اصل مولا ہے. الا لہ الحکم، جان لو کہ حکم اور فیصلے کا اختیار اسی کو ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اب اس کے بعد آ رہا ہے ساتواں سرچنگ کوشچن. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں بچاتا ہے. اہل عرب اکثر تجارتی سفر کرتے تھے، خشکی میں بھی کر رہے ہیں اور سمندروں کے اندر بھی کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ صحرا ہے اور سفر کرتے تھے رات کو زیادہ، دن میں گرمی بہت ہوتی تھی، سفر مشکل ہوتا تھا. اب رات میں اندھیرا ہے، دھوپ اور صحرا میں سفر ہو رہا ہے، اسی طرح سمندروں میں بھی سفر راتوں میں ہو رہے ہیں. تو اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. تدعونہ تضرعا وخفیا، اور تم پکارتے ہو اس کو چپکے چپکے بھی اور گڑگڑاتے ہوئے بھی، یعنی بڑے سے بڑا مشرک بھی جانتا تھا کہ اس وقت جو ہماری گوٹ پسی ہے اور اس وقت جو حالات ہیں، کوئی بت ہمیں آ کر نہیں بچا سکتا، اللہ ہی بچائے گا. تو اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے. تو فرمایا کہ تم اس کو پکارتے ہو تضرعا گڑگڑاتے ہوئے وخفیا اور چپکے چپکے. لئن انجانا من ہذہ، کہ اگر اللہ تو نے ہمیں بچا لیا اس مشکل سے، اس پریشانی سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. قل اللہ ینجیکم، اے نبی سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچاتا ہے اس مشکل سے. ومن کل کرب، اور اللہ تعالیٰ بچاتا ہے ہر قسم کے کرب سے، ہر قسم کے دکھ سے. ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. اب اس کے بعد قرآن مجید کی بڑی رضا دینے والی آیت آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بندوں پر کن کن صورتوں میں آتا ہے. فرمایا قل ہو القادر، میں نے کیا تھا قدرت کا اللہ کا بیان چل رہا ہے. قل ہو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے نبی سے کہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر بھیج دے عذاب تمہارے اوپر سے، بڑی طوفانی قسم کی بارشیں آ جائیں جن کی وجہ سے ہلاکتیں ہو جائیں، تیز آندھیوں کے جھکڑ آ جائیں اور اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے، اولے پڑ جائے، یا تیز جو ہے وہ لو آ جائے، اس کی وجہ سے کھیتیاں جھلس جائیں، باغات جھلس جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے. او من تحت ارجلکم، یا تم پر عذاب بھیجے تمہارے قدموں کے نیچے سے. زلزلہ آ جاتا ہے، زمین ہل جاتی ہے، یہ زمین پر آدمی بڑے سکون کے ساتھ اپنے مختلف امور سر انجام دے رہا ہوتا ہے، کھیتی باڑی بھی کر رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، مکان بھی بنا رہا ہے، اس زمین کی نعمت کا احساس ہوتا ہے جو زلزلہ آتا ہے، جب یہ زمین ہلتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ زمین ویسے ہمارے لیے کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور بڑی بڑی مضبوط آدمی نے بنیادیں رکھ کر اپنی عمارت تعمیر کی ہوتی ہیں، اور وہ ساری بنیادیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آفات سے محفوظ رکھے۔ تو فرمایا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، اور ایک تیسری صورت جو ہوتی ہے اور وہ کیا ہے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں تقسیم کرتے گروہوں میں، زبان کی بنیاد پر نفرت سے پیدا ہو جائے، نسل کی بنیاد پر آپس میں نفرت سے پیدا ہو جائے، یا کوئی بھی فرقہ واریت پیدا ہو جائے اور تمہیں اللہ تعالیٰ گروہوں میں تقسیم کر دے، وہ یوزی کا باز رقم باس آباد، اور اللہ تم میں سے باز کو باز کی قوت کا مدد کروا دے، نہ آسمان سے آپس بھیجنی پڑے نہ زمین سے، اللہ تعالیٰ گروہوں میں تقسیم کر کے تمہیں آپس میں ٹکرا دے۔ تو یہ عذاب کی صورتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی جو وہ تیز ہوائیں آ جاتی ہیں، طوفانی بارش سے آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوئے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں پھر بارشوں کی وجہ سے ان سے نقصانات ہوتے ہیں، ابھی جو ہے وہ زلزلہ آیا ہے اس کی وجہ سے کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یہ عذاب تو ہمارے ہاں طویل رکھتے تھے کہ زبان کی بنیاد پر باہمی نفرت ہے، صرف کراچی میں نہیں بلوچستان میں بھی پشتون اور بلوچ آپس میں کس طرح سے لڑتے رہے، شیعہ سنی منافرت ہمارے یہاں رہی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شکلیں ہیں۔ یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ عذاب آتا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، سورہ شورا میں آتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر عذاب آتا ہے بسبب اس کے جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اس میں بعض اوقات بعض پارتا بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، بعض معصوم بچے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ انفال کے اندر ہم پڑھیں گے کہ متقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، بچو اس فتنے سے کہ پھر وہ تم میں سے صرف ان پر نہیں آتا جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو کے ساتھ ظلم بھی پھنس جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ قیامت کے دن کم از کم ایسے لوگوں کی بچت ہو جائے گی کہ جو خود نیک تھے، جب پوری قوم پر عذاب آیا اور قوم عذاب کی لپیٹ سے آئی تو اگر فرض کیجئے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس وقت ان لوگوں میں شامل ہیں لیکن ہم ذاتی طور پر نیک ہو چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، تو دنیا میں تو بہت بھارت کسی نہ کسی صورت آنی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ مصیبت سے بچ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی اور اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی دیکھیے تو صحیح ہم کیسے بار بار مختلف انداز سے اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں، یہ تصریف آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی مضمون کو کئی انداز سے بیان فرماتے ہیں، تو فرمایا دیکھیے تو صحیح ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں، کیوں لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ بات کو سمجھ جائے، وکلتم بہ قومک وہو الحق، اور نبی آپ کی قوم نے جھٹلا دیا ہے جبکہ یہ قرآن مجید حق ہے، قلت کو علیکم الوکیل، اب آپ انہیں صاف کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں، یعنی اب تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور میں کوئی تمہاری طرف سے اللہ کے بارگاہ میں وکالت کرنے والا کو تمہاری سفارش کرنے والا نہیں ہے، لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون، اور عنقریب تم جان لو گے جب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب ان ساری آیتوں کا مشرکین مذاق اڑاتے ہیں، اپنی محفلوں کے اندر بیٹھ کے چھٹا کر رہے ہیں، وہ بھی بہت ڈرایا انہوں نے عذاب سے لیکن عذاب تو ابھی تک آیا نہیں، اور بہت ہم نے ان سے کہا مورچہ دکھاؤ مورچہ دکھاؤ مورچہ ہلا نہیں سکے، تو اس پر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب اے نبی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ ہماری آیتوں کے اندر کوئی کھوج کریت کر رہے ہیں، نیند لیخ نکال رہے ہیں، ہماری آیتوں پر اعتراض کر رہے ہیں، فارغ عنہم، نبی آپ ان سے اعراض کیجیے، یعنی ان کے ساتھ مت بیٹھیے، ایسی محفل کا بائیکاٹ کیجیے، جہاں جنرل ہدایت ہے یہ کہ جہاں پر بھی اللہ کے احکامات کا اللہ کی آیات کا یا دین کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو آدمی کو فوراً اپنی غیرت کے حق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آدمی کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، صاف بتا کر کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں غلط ہیں اور میں آپ کے ساتھ اس لڑکے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور بات سے مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بلا دے، یعنی اب اللہ کے رسول کا تو امکان کم ہے، ہمارے لیے امکان زیادہ کہ آدمی بھول ہی جائے، باتیں ہو رہی ہیں دین کے خلاف اور آدمی بھولا بھولے سے وہاں بہتر ہے۔ تو فرمایا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو آپ یاد آنے کے بعد جو ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھے، یہ آپ کا کردار ہو تاکہ آئندہ کسی کو آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اس کے شاعر کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہ ہو۔ بقول ذکر کے، تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں کچھ ہے، میرے پاس تو نہ گزرا کبھی بے ادب زمانہ، ضرورت نہ ہو کہ کوئی بے ادبی کر سکے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی آیات کی۔ تو آدمی کے اندر ایسی غیرت اور ایسی ضرورت ہونی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی میں کسی کو ہمت نہ ہو کہ وہ داڑھی کا اور ٹوپی کا اور سنتوں کا یا کسی بھی چیز کا مذاق اڑا سکے۔ رما اللہ جی نے یہ سکون امن حساب ہمن شہید، البتہ یہ ہے کہ پھر آدمی سوچتا ہے کہ ان کی اصلاح کون کرے گا، اگر میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا اور وہ اسی طرح سے لگے رہے غلط کاموں میں تو پھر ان کو کون سمجھائے گا؟ تو اس کے جواب میں کہا گیا رما اللہ جی نے یہ سکون امن حساب ہمن شہید، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو خود اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان لوگوں کے حساب میں سے خوش ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بلاجم ذکر، ہاں یاد دہانی کرانی ہے، لیکن کب؟ بعد میں، جب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں ہوں، اگر آپ اس وقت کچھ کہیں گے تو وہ اور زیادہ ممکن ہے گستاخی کریں، تو پھر تنہائی میں جا کے سمجھایا جائے کہ بھائی اس وقت آپ جو محفل کے اندر یہ بات کر رہے تھے یہ بات غلط ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، اس طریقے پر اللہ آپ سے ناراض ہوگا، آپ اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑائیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، پھر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو تنہائی میں جا کے تو آدمی کسی کو سمجھا سکتا ہے، لیکن محفل کے اندر تو آدمی ایک ترنگ میں ہوتا ہے، تو اور زیادہ دوسروں کو بھی ہنسانے کے لیے تو اور فکر کچھ کر دے گا اور اپنی عادت خراب کرے گا۔ تو جو صحیح مبلغ ہوتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ مجھے کس وقت تبلیغ کرنی ہے، کب واقعتا موسم سازگار ہے اور بیج میں ڈالوں گا تو برابر ہوگا۔ اس حوالے سے فرمایا بلاکن ذکر، ہاں انہیں یاد دہانی کرانی ہے، لال لہم یا سکون، تاکہ وہ بھی تقوی اختیار کریں، وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے۔ وزر اس آیت کے دو مفہوم کیے گئے ہیں، دو ترجمے کیے گئے ہیں، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا ہے کھیل اور تماشا۔ بعض لوگوں کا دین وہ کھیل تماشا ہی ہے بس، یعنی وہ کبھی بھی سیرت نہیں ہوتے، ان کی زندگی تفریحات سے بھری ہوئی، دن بھر تو اپنی معیشت کی بات غور ہے، شام کو آئیں گے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے، اسپورٹس چینل دیکھنا شروع کر دیں گے، کوئی اور اس قسم کی دبیات اس میں شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پروگرام بناتے رہیں گے تفریحات کا اور سیر سپاٹے کا، کبھی بھی سیریس ہو کے وہ نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا جانوروں کی طرح صرف کھانا پینا اور اپنا گھونسلا اور اپنا گھر بنانا اور بیوی اور بچے اور انہیں کی خدمت کرنا ہے، یا اس سے آگے بھی بڑھ کے ہمارا کوئی مقصد ہے؟ تو ایسے لوگ کہ جن کی زندگی جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا دیا ہے، یعنی کھیل تماشے کو دین بنا لیا، چھوڑ دیجیے ان کو۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے کھیل تماشے کو دین بنایا ہوا، مراد اس میں یہ ہے کہ یعنی یا تو دین کو آدمی کھیل تماشا بناتا ہے، کھیل تماشے کو دین بناتا ہے۔ دین کو کھیل تماشا بنانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے مشرقین مکہ کرتے تھے، خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، لیکن اس دوران جب وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اس وقت عرس ہوتا ہے، اس میں جس طرح سے دھمال ڈالے جاتے ہیں، اب باقاعدہ اس کو ایک دین سمجھا جاتا ہے، دھمال ڈالے جا رہے ہیں، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ یا قوالی ہو رہی ہے، بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں، ساز بجا رہے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی یہ کام کرتے ہوں گے؟ کہ وہ بھی اس طرح کبھی قوالی کر سکتے تھے وہ؟ لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ قوالی کو بھی دین سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اندر جس قسم کی خرافات ہوتی ہیں ان کو بھی دین سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں یا تو دین کو بنا دیا کھیل تماشا، یا پھر کھیل تماشا ہی ان کا کل دین ہے، یعنی وہ کبھی سیریس نہیں ہوتے اور بس اسی تفریحات میں اور سیر سپاٹوں میں اور مختلف قسم کے گیمز کے اندر وہ مشغول ہوتے ہیں۔ تو فرمایا چھوڑ دیجیے نبی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو بنا دیا ہے کھیل تماشا، یا جنہوں نے کھیل تماشے کو دین بنا لیا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ مذکر بہی تیسری بار آ رہا ہے بہی، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے انتب تلا نفسوں بیمان کا سبق، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان اپنی کمائی کی وجہ سے پھنس جائے، لئی صلاح من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ پھر اس کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، وہ انقادر کلا عدل اللہ یو ختم، اور پھر وہ کوئی بھی بدلہ دینا چاہے کوئی بھی فدیہ دینا چاہے وہ اس کی طرف سے نہیں لیا جائے گا، اولئک الذین ابتلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھنس چکے ہیں اس کمائی کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، لہم شراب من حمیم، اب ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتا ہوا پانی، وہ عذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب مطلب کفر کے جو وہ کرتے رہے۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے آٹھواں سرچنگ کوشچن، قل اندعو من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ان ہستیوں کو پکارے، مالا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ ہمیں نقصان پہنچا نہ فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، ونرد علی اعقابنا، اور ہم الٹے قدموں اپنے دین سے پھر جائیں، بعد از ہدانا اللہ، اس کے بعد تو اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے، کیا کوئی اور ہستی ہے اس کے بارے میں تم یہ کہہ سکو کہ ہمارا نفع اس کے ہاتھ میں ہمارا نقصان اس کے ہاتھ میں، تو اگر انسان غور کرتا تو اس کی فطرت کہتی ہے کہ نہیں، جو لوگ خود مجبور ہوں جو لوگ خود بے بس ہوں وہ کیا کسی کو فائدہ پہنچائیں گے، کیا کسی کو نقصان پہنچائیں گے، تو فرمایا کہ ہم اللہ کی رضا ایسی ہستیوں کو پکارے کہ جو نہ ہمیں فائدہ دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے، اور ہم الٹے قدموں پھر جائیں جب اس کے بعد کہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اللہ سے صحابت ہوشیاتین و فی الحال، اس طرح کی اس شخص کی مانے کہ جس کو بلا دیا جس کو بھٹکا دیا شیطانوں نے کسی جنگل میں، حیران اور اب حیران و پریشان ہے، ایک آدمی جا رہا تھا جنگل میں اور یہ وہ جنات نے اس کو رستہ بلوا دیا، وہ بھٹک گیا رستے میں، اب وہ حیران پریشان ہے کہاں جاؤں، اب اس کے بعد آگے گہر نقطہ آ رہا ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدا، ہاں اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ ہماری طرف، الی الہدا کہ آ جاؤ ہماری طرف، یہ اصل میں بہت بڑی ایک جو ہے وہ ہمارے لیے حکمت ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کچھ ایسے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کسی بھی گمراہی میں ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، یہی تو اصل میں دلیل ہے کہ آدمی کو ضرور کسی نہ کسی اچھی اجتماعیت میں، کسی اچھی صحبت میں، کسی اچھی محفل کے ساتھ جڑنا چاہیے، اگر آپ تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہ پھر آپ کی رہنمائی کرے اگر خدا نہ خاص آپ کسی غلط رستے پر جا رہے ہیں، لیکن آپ کسی اجتماعیت میں ہیں، کسی جماعت میں ہیں، مخلص لوگوں کے ساتھ آپ کا اتنا بیٹھنا ہے، تو وہ پھر جب بھی آپ ذرا بھی رستے سے ہٹیں گے، جب بھی غلط کام کریں گے تو فوراً آپ کی اصلاح ہو جائے گی، یہ جماعت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے رسول کا ایک ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تین چیزیں آدمی کو منافقت سے بچا لیتی ہیں، نمبر ایک ہر کام کے اندر وہ یہ احتیاط کرے کہ اس کا کام خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص، اس کی وجہ سے آدمی منافقت سے بچتا ہے، بار بار اپنا جائزہ لیتا رہے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں، کیا دنیا کی کسی فائدے کے لیے، واہ کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے، نمبر دو دوسری چیز جو آدمی کو منافقت سے بچاتی ہے وہ ہوتی ہے ذمہ دار حضرات کے ساتھ اس کا اخلاص، ان کے ساتھ وفادار ہونا، آپ جس بھی ادارے میں ہیں اس کے اوپر ذمہ دار لوگ ہوں گے، کبھی بھی آدمی ان کے خلاف کسی مہم میں حصہ دار نہ بنے، اگر کوئی ادارے کی اصلاح کرنی ہے تو انہی کے پاس جا کر کہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، لیکن وہاں اصل فورم پر بات نہیں کی، نیچے جو ہے وہ بے چینی پھیلاتے رہے، تو یہ چیز آدمی کو منافق بناتی ہے، اور نمبر تین اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھیوں کی دعائیں، کہ جس بھی جماعت میں شامل ہے تو ساتھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کے نتیجے میں وہ منافقت سے بچتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی کسی بھی پاکیزہ جماعت میں کہ جہاں ہم محسوس کریں کہ یہاں پر ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے شامل ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو لوگ بھی شامل ہیں ان کو دنیا بھی غرض کو دنیا کی لالچ نہیں ہے، مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے، اللہ خود فرماتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت 119 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو، مقود و مال صادقین اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو فرمایا وہ آدمی خوش نصیب ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدا سنا، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہیں، بھٹکا دیا تھا شیطانوں نے اس کو، لیکن اس کے کچھ ساتھی ایسے ہیں، یدعونہ جو اسے پکارتے ہیں الی الہدا، الی الہدا ہدایت کی طرف، اے دینا کہ بھی ہماری طرف آ جاؤ. قل ان ھدی اللہ ھو الہدا، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، یعنی اصل ہدایت ہی قرآن مجید ہے. وامرنا للمسلم لرب العالمین، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرما برداری اختیار کریں تمام جہانوں کے رب کی، اس کا کہنا مانیں. وان اقیموا الصلاۃ، اور یہ کہ قائم کرو نماز. متقو، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو. وہو الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہی اللہ جس نے بنایا آسمانوں کو زمین کو حق کے دار کا مقصد. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس روز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہو جا، اور وہ ہو جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس چیز کو بھی دوبارہ پیدا کرنا چاہے گا اللہ کہے گا ہو جا، اور وہ چیز دوبارہ پیدا ہو جائے گی. انسان بھی دوبارہ پیدا ہوں گے. اسی طرح میں نے عرض کیا آج کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جس جانور کے ساتھ کسی اور جانور نے ظلم کیا ہے اس کی تلافی ہو سکے. تو اللہ جس شے کو پیدا ہو جائے اور وہ ہو جائے گی. یہ جو فیقون کے الفاظ ہیں یہاں پر آ کر آیات کے تعین میں اختلاف ہے. بعض حضرات کے نزدیک یہاں پر بھی آیت ہے، لہٰذا وہ آیت نمبر 73 یہاں مانتے ہیں، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں پر آیت نہیں ہے، لہٰذا وہ آیت نمبر 73 مانتے ہیں آگے جا کے الخبیر پر. تو اب جن کے نزدیک یہاں پر آیت ہے وہ سورہ انعام کی آیات 166 قرار دیتے ہیں، اور جن کے نزدیک آیات یہاں پر آیت نہیں ہے ان کے نزدیک سورہ انعام کی آیات 165 ہے. اس وجہ سے بھی قرآن مجید کی آیات کی تعداد میں فرق ہے. سورہ نساء میں بھی ایک چیز ہم نے نوٹ کرائی تھی، یہاں بھی آپ کو میں نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہاں پر آ کر اختلاف ہے. بعض مصحف آپ دیکھیں گے یہاں آیت کا نشان ہے، اور آیت نمبر 73 یہاں ختم ہو رہی ہے. بعض کے نزدیک یہاں پر آیت کا نشان نہیں ہے، لہٰذا ان کی آیت 73 ختم ہوتی آگے جا کے الخبیر کے. قوله الحق، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات برق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی اس روز بھی کل اختیار اسی کا ہوگا. عالم الغیب والشہادۃ، وہ ہر چھپی اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال حکمت والا باخبر ہے. اب اس کے بعد انبیاء آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بطور قصص الانبیاء بیان ہو رہا ہے. ایک ہوتے ہیں باور رسول، اس میں رسول کی کسی قوم کے ساتھ کشمکش اور قوم سے اطاعت کا مطالبہ، وہ انداز ہوتا ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ایک ذاتی سمجھے کہ محاسن بیان ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو توحید تک کا سفر کرایا. ابراہیم علیہ السلام بڑے صدیق اور غور و فکر کرنے والے انسان تھے، وہ دوسروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے، تو انہوں نے اپنی قوم کو بھی مجبور کر دیا کہ تاکہ وہ بھی سوچیں کہ ہم جن ستاروں چاند اور سورج کو معبود مانتے ہیں یہ معبود بھرت ہو ہی نہیں سکتے، معبود بھرت وہ ہے جو ان سب کا بنانے والا ہے. اسی طرح کا ایک وہ تجربہ اور سفر کرا چکے تھے نمرود کو، جو ہم پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں، کہ نمرود سے کہا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے. نمرود نے کہا یہ کام تو میرے اختیار میں، ایک بے گناہ کو مروا دیا اور جس پر سزا کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو چھوڑ دیا. کہا کہ اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تمہارے اندر اختیار ہے نکالو سورج کو مغرب سے. اب وہ حیران ہو گیا، سمجھ گیا کہ میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، اور اصل معبود وہ ہے جس کے پاس وہ اختیار ہے. اسی طرح اب وہ اپنی قوم کو بھی جو ستارہ پرستی اور چاند پرستی اور سورج پرستی کے شکل میں مبتلا تھی اس کو بھی وہ توحید کر کر سفر کرا رہے ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَر، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد آزر سے. ابھی اللہ نے یہاں پر ابھی کا لفظ بھی استعمال کیا، آزر کا بھی استعمال کیا. کیوں؟ تاکہ واضح ہو کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا. اس لیے کہ ہمارے ہاں اہل تشیعوں کا وہی عقیدہ ہے جو یہودیوں کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل فضیلت نسل کی بنیاد پر ہے. تو اہل تشیعوں کہتے ہیں کہ ایک پوری نسل ہے جو کہ بڑی پاک چلی آ رہی ہے، جس نسل میں کبھی شرک ہوا ہی نہیں، اور آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ایک پوری ایسی گلی ہے کہ پوری لڑی بالکل پاک چلی آ رہی ہے. اب یہاں اگر جو ہے وہ پھنستے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے جتنے ائمہ ہیں ان سب کے والد ابراہیم علیہ السلام, اور ابراہیم علیہ السلام کا والد وہ مشرک, لہذا تو گویا پورے کا پورا فلسفہ خراب ہو گیا کہ ایک مشرک کیا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ان کی نسل میں جو ہے وہ سمجھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ لیتے ہیں اسی معنی میں, اور پھر حضرت فاطمہ سے لڑی ملاتے ہیں اور باقی سارے ائمہ اسی لڑی میں. تو یہاں آ کر ان کا معاملہ کرنا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آزر ابراہیم کا والد نہیں تھا, ان کے والد کو بڑے محبت بڑے نیک آدمی تھے, یہ آزر ان کا چچا تھا. قرآن مجید بڑی وضاحت کر رہا ہے کہ چچا نہیں تھا, قرآن مجید چچا کے الفاظ کو استعمال کر سکتا تھا نہیں, امن کے الفاظ پہ آ سکتے تھے, کہا کہ نہیں والد اس قال ابراہیم لے ابھی ہے آزر, یاد کرو کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا, کیا کہا تک تو اسلام آ رہا, کیا ابا جان آپ نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے. یہاں پر بت پرستی کی شرک کی نفی ہے, لیکن تفسیر کے ساتھ آگے جو نفی آئے گی وہ آئے گی ستارہ پرستی, سورج پرستی اور چاند پرستی. فرمایا کیا آپ نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے, انہیں آراد کا قوم میں کفی ذرال مبین, بے شک میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں کھلی گمراہی میں. مقدار نبی ابراہیم ملکوت السما بات ملان, اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے کچھ عجائبات دکھائے. میں نے کیا تھا کہ کل غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, لیکن وہ رسولوں کو انبیاء کو کچھ غیب کی خبریں بتاتا ہے. کیوں کیوں بتاتا ہے؟ فرمایا ولی یکون من الموقنین, تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں, وہ یقین کے ساتھ بتائے. ایک یقین ہوتا ہے علم الیقین کہ کسی چیز کا علم ہو گیا, اس سے زیادہ تاثر ہوتا ہے عین الیقین کا جبکہ آپ نے کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھا. آپ نے یہاں سے بیٹھ کے سنا کہ زلزلہ آیا ہے, تو ایک آپ کے اوپر اس کا تاثر ہے کہ آپ پاس آفت آئی ہے اور جو ہے وہ بہت نقصان ہوا ہے, اور اگر آپ بالفرض اپنی آنکھوں سے جا کر ان مناظر کو دیکھ لیں تو اب جو آپ کے اوپر تاثر ہوگا وہ کہیں گہرا ہوگا, اب آپ کا شدت زیادہ ہوگا. تو اسی طرح سے ہمیں علم الیقین حاصل ہے, ہم نے بہت ساری باتیں سنی انبیاء کی, ان کی زبان سے ہم تک پہنچی, ایک یقین ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دکھاتا ہے کہ ایسی ہے جہنم, یہ ہے جنت کی نعمت ہے, اس سے نبی کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے. اقبال نے ایک طرح دوسرا کہا ہے کہ کلندر حد سے گویا سیتا گویا, کلندر جو کچھ کہتا ہے وہ دیکھا ہوا کہتا ہے, اس کے بجائے اس شعر کو تبدیل کر لیجئے, پیغمبر حد سے گویا سیتا گویا, پیغمبر وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ دیکھا ہوا کہتا ہے, اس نے دیکھا ہے جنت کو, اس نے دیکھا ہے جہنم کو, اس نے دیکھا ہے فرشتوں کو. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا جائیداد دکھائے, کیوں کہ یقون من الموقنین, تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں. اب اس کے بعد بڑا حکمت واقعہ آ رہا ہے. ایک وقت تھا کہ قوم نکلی ہوئی ہے رات کو میدان میں ستاروں کی چاند کی اور سورج کی پرستش کے لیے, لوگ کسی مذہبی تہوار کے موقع پر میدان میں جمع ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں کے ساتھ پہنچ گئے. فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا, اور جب رات نے اندھیرا کیا ابراہیم علیہ السلام پر, رات آ گئی ابراہیم علیہ السلام پر, کہا کوکبا, تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی, کہا کہ یہ میرا رب ہے, یہ دل سے نہیں کہہ رہے, آگے چل کر آ جائے گا. یہ ایک انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا تاکہ قوم کو توحید تک کا سفر کرا کر, ورنہ نبی پر کبھی بھی کوئی دور شرک نہیں گزرتا معاذ اللہ. یہ نہیں کچھ دیر تک وہ بھی شرک کر رہے تھے, ستارے کو رب مان رہے تھے اور پھر اس کے بعد انہیں ہدایت نہیں. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, اس پر کوئی بھی دور شرک نہیں گزرتا. فرمایا انہوں نے دیکھا چاند کو ستارے کو, کالا حاضر ابھی, کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا, جب وہ ستارہ غائب ہو گیا, کالا حب اللہ کے لیے, تو کہا کہ میں محبت نہیں کرتا ڈوبنے والوں سے, جو خود ڈوب گیا وہ ہمیں کیا ہدایت دے گا اور ہمارا کیا بیڑا پار کرائے گا, اور ہمیں کہا وہ جو ہے وہ نوازے گا جو جس پر خود زوال آ گیا. فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر باذغا, پھر دیکھا چاند کو چمکتا ہوا, قال هذا ربي, کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما أفلا, جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا ڈوب گیا, قال لئن لم يهدني ربي, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے میرے رب حقیقی نے جو میرا اصل رب ہے اس نے ہدایت نہ دی, لأكونن من القوم الضالين, تو میں ہو جاؤں گا گمراہوں میں سے. فلما رأى الشمس باذغة, جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا, قال هذا ربي, کہا کہ یہ میرا رب ہے. حال اکبر, عزت سے بڑا ہے, ہاں یہ میرا رب ہے. ولما اقلت جب سورج بھی ڈوب گیا قال یا قوم انی بری مما تشرکون کہا کہ میری قوم کے لوگوں میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو انی بچہ کو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اپنے چہرے کا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جو بنانے والی ہے آسمانوں کی اور زمین کی بالکل یکسو ہو کر ہمارا اصل رب وہ ہے جو آسمانوں کا زمین کا سورج کا چاند کا ستاروں کا بنانے والا ہے وما انا من المشرکین اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تو گویا قوم کو بھی انہوں نے باور کرا دیا کہ جن سے خود سوال آ رہا ہے وہ کہاں تمہارا بیڑا پار کریں گے تم کس گمراہی کے اندر مبتلا ہو وحاجہ قوم اور ان سے جھگڑا کیا ان کی قوم نے کالا اتحادی اللہ وقد ہدار کہا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ وہ اللہ مجھے ہدایت دے چکا ہے بولا اقاف ما کچھ نے کیوں نہ رہی اور میں نہیں ڈرتا ان سے کہ تم جسے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو قوم نے ڈرایا ہوگا تم نے ہمارے معبودوں کی نفی کی ہے اب تم پر کوئی مصیبت آئے گی کہا میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو الا ان یشاء ربی شیئا سوائے اس کے کہ میرا ربی کچھ چاہے وسع ربی کل شیء علما اور میرا رب چھایا ہوا ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے یعنی میرے رب کو ہر چیز کا علم ہے افلا تتذکرون تو کیا تم سوچتے نہیں ہو وکیف اخاف ما اشرکتم اور میں کیسے ڈروں ان سے کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے ان کو معلوم یونسر بھی علیکم سلطانہ کہ جس کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی فاضل فریقین احق کو بالامن تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ امن کا تو کون کا زیادہ حقدار ہے ایک گروہ وہ ہے جو صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہی کو سب کچھ مانتا ہے نفع نقصان کا اختیار اس اللہ تعالی ہی سے منسوخ کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو کئی ہستیوں کو ماننے والا ہے اور نفع نقصان کے اعتبار سے کئی ہستیوں کو با اختیار سمجھتا ہے تو بتاؤ زیادہ امن میں کون ہوگا کون ہے جس کو جگہ جگہ سر جھکانا پڑے گا کئی کئی معبودوں کو راضی کرنا پڑے گا اور کون ہے جسے صرف ایک اللہ کو راضی کرنا پڑے گا تو ان دونوں میں سے کون زیادہ امن اور سکون کا اقرار ہے فرمایا ان کن تم تالمون مجھے بتاؤ ان دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ امن کا حقدار ہے اس کا جواب دیا اللہ دین امن اصل امن و سکون انہی کو ملے گا جو ایمان لائے ولن یلبسوا ایمانہم بالظلم اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شامل نہیں کیا ظلم کو صحابہ کرام کام گئے کہ ہم میں سے ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی ظلم تو کیا ہوا زیادتی کی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارا کیا بنے گا ہم میں تو ہر آدمی ظلم کرتا ہے تو آپ نے فرمایا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی سورہ لقمان کی جس میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے تو یہاں ظلم سے مراد آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک ہے کہ جو ایمان لایا اور اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا اولئک لہم الامن ان کے لیے ہوگا امن ان کے لیے ہوگا سکون وہم مہتدون اور وہی ہوں گے ہدایت یافتہ بہت پیاری اس کی تشریح کی اقبال میں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات صرف اللہ کے سامنے آدمی سجدہ کرے نفع نقصان اسی سے وابستہ رکھے پھر اس کی زندگی بڑی باوقار ہوتی ہے نہ وہ کسی کی چاپلوسی کو شامت کر رہا ہوتا اور نہ وہ کس لیے ڈر رہا ہوتا ہے باوقار زندگی اور جن کا اللہ بڑا اعتماد نہیں ہوتا اپنے باس کی چاپلوسی کر رہے ہوں گے خوشامد کر رہے ہوں گے کہ اس کے ہاتھ میں میری اپریزل ہے اور یہ اگر اچھی میری رپورٹ لکھ دے گا تو میری ترقی ہو جائے گی اور نہ جانے کس کس سے ڈرتے ہیں کس کس کا خوف رکھتے ہیں لیکن جس آدمی کو صرف اللہ ہی کا خوف اور اللہ ہی سے امید ہو وہ بڑی باوقار قسم کی زندگی بسر کرتا ہے بڑی بے خوف قسم کی زندگی بسر کرتا ہے فرمایا کہ امن اور سکون تو انہیں کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ایمان لائے پھر اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے اس موضوع پر ڈاکٹر کی ایک بڑی عمدہ کتاب ہے قرآن اور امن عالم انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا دی بلٹی آپ چاہیں تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ایک مغالطہ ہو سکتا تھا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ دور شرک کا گزرا ہے جیسے میں نے عرض کیا وہ بھی کچھ دیر ستارے کو ہے سورج کو ہے چاند کو رب مانتے رہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی حوالے سے اس مغالطے کو رفع فرما رہے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ حجت کی ایک دلیل تھی جو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی اپنی قوم کے خلاف. یہ ایک طریقہ تھا، ایک تدبیر تھی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے قوم کو سوچنے پر مجبور کیا. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک نبی آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے. فَبَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب دوسری بار قرآن مجید میں بڑا پیارا گلدستہ آ رہا ہے حضرات انبیاء کے نام کا. یہ پہلی مرتبہ آیا تھا سورۃ النساء میں 23 رکوع میں، اور اب اس کے بعد اب پھر آ رہا ہے. فرمایا وَبَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے اِسْحَاق وَيَعْقُوب. اِسْحَاق بیٹے تھے علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پوتے تھے. کُلًّا هَدَيْنَا، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو تو ہم اس سے پہلے ہدایت دے چکے تھے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولادوں میں سے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو شکرا سے بدلہ دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، وہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام. وَكُلًّا سَلَّمْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آباء اجداد میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چن لیا تھا، ہم نے کچھ کو چن لیا تھا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی تھی سیدھے رستے کی. ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اب اس کے بعد ذرا سخت الفاظ آ رہے ہیں. ولو اشرکوا، اگر وہ سب بھی شرک کرتے، لہبت عنہم ما کانوا یعملون، تو برباد ہو جاتا وہ عمل جو وہ کر رہے تھے. اللہ کے یہ نیک بندوں میں سے اگر کوئی بھی شرک کرتا تو ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی. یہ مشرکین کو پیغام دیا گیا کہ دیکھو اللہ کو شرک کس قدر ناپسند ہے. تم ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہو، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ سب تو شرک کے دشمن تھے، اور اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی ان انبیاء میں سے شرک کرتا اس کی ساری نیکیاں قربانیاں برباد ہو جاتی. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے دی تھی کتابیں دی، اور ہم نے ان کو دی تھی حکم یعنی احکامات شریعت دی، والنبوۃ اور نبوت دی تھی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، تو اگر انکار کر رہے ہیں اس نبوت کا، آپ کی نبوت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے، فَقَدْ بَقَلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے ایک ایسی قوم کو اب مقرر کر دیا ہے، لَيْسَ لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ، وہ اس نبوت کا انکار نہیں کریں گے. اللہ کے رسول سمجھے کہ یہاں اشارہ شاید طائف والوں کی طرف ہے، اس لیے کہ اس وقت عرب میں دو بڑے شہر گردانے جاتے تھے جن کی بڑی اہمیت تھی، ایک طائف اور ایک مکہ. یہ طرف کی طرف اللہ کے رسول کا خیال نہیں گیا، اسی لیے آپ نے پھر 10 ربیع میں طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں کے لوگ ایمان لے آئے. لیکن طائف والوں کی قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی، وہ سعادت تھی اہل یثرب کے لیے. تو یہاں اشارہ مدینے والوں کی طرف ہے. فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی اس نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اس ہدایت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو اب مقرر کر دیا ہے، ان کے نصیب میں کر دیا ہے کہ وہ نبوت کا انکار نہیں کریں گے آپ کی. اولئک الذین ھدی اللہ طب ھداہ مقتدہ، دوبارہ حضرات انبیاء کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انبیاء، حضرات انبیاء وہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی تھی. طب ھداہ مقتدہ، بس آپ بھی ان کی ہدایت کی اقتدا کیجیے. یہ اصل میں بڑا اہم حکم ہے کہ جب تک کوئی شریعت میں حکم آپ پر نازل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ صاحب کا شریعت ہی کی پیروی کریں. قل لا اسالکم علیہ اجرا، اے نبی آدم سے کہیے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ان ہوا الا ذکرا للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدر ہی، اب ذرا ذکر آ رہا ہے یہود کا، ویسے تو یہودی مدینے میں تھے، مکی قرآن میں ان کا ذکر کم ہے، لیکن یہ ہے کہ مکی دور کے آخر میں یہود کے ساتھ قریش کی ملاقاتیں شروع ہو گئی تھی. قریش ان کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ بھائی ہمیں بتاؤ، کوئی ایسا سوال ہمیں بتاؤ، ہم محمد سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد اس کا جواب نہ دے سکے، تاکہ ذرا کچھ ہم محمد کی ساتھ ہم اپنے لوگوں کے درمیان خراب کر سکے معاذ اللہ. اسی طریقے پر ایک مرتبہ جب یہودیوں کے پاس گئے مشرکین مکہ، اور ان سے پوچھا کہ کیا واقعی کو نبی بھی اللہ بھیجتا ہے، واقعی کو کتاب بھی اللہ نازل کرتا ہے، تو یہودیوں نے انتہائی جو ہے وہ جھوٹ کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. ویسے تو قرآن مجید کہتا ہے ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. اشارہ یہودیوں کی طرف ہے کہ انہوں نے کئی جھوٹ بولے. تیسرا جھوٹ ان کا یہاں پر آئے گا، دو جھوٹ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں. ایک جھوٹ ہم نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے غیر یہودی کے بارے میں، جو ورزش ہم اس کے ساتھ کریں اللہ نہیں پوچھے گا. اور دوسرا جھوٹ یہ پڑھا تھا سورہ آل عمران کے 19 رکوع میں کہ اللہ نے ہم سے عہد دے رکھا ہے کہ ہم کسی نبی کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک وہ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آ کر آنکھ آ جائے. اب یہ تیسرا جھوٹ ان کا آ رہا ہے. فرمایا وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اس سال جب کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کبھی کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کا رب ہے، وہ تو رب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر طرح کا سامان اور اہتمام کرتا ہے. اس نے جہاں ان کی مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے خوراک اتاری ہے، آکسیجن پیدا کیے ہے، پانی نازل کیا ہے، وہیں ان کی روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل کی ہیں. تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. جب انہوں نے یہ کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. قل، اے نبی ان سے پوچھئے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جس کتاب کو تم خود علم بردار ہو، اس کو ماننے کے دعوے دار ہو، بتاؤ کہ کون لائے تھے وہ، کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے. نور و ھدی للناس، وہ نور بھی تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی. نور سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایمان کے حوالے سے بھی رہنمائی تھی، اور ہدایت سے مراد یہ ہے کہ پھر عمل کے حوالے سے بھی رہنمائی تھی. تجعلونہ کرا دی، کہ تم نے اس کو کر رکھا ہے ورق ورق، تم دو نہا وتخفون کثیرا، اس کے بعض ورق تم چھپاتے ہو، بعض ورق ظاہر کرتے ہو، بعض ورق تم چھپاتے ہو. یعنی پوری قرآن ایک ساتھ انہوں نے کمپائل نہیں کر رکھی تھی، بلکہ یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں جہاں اللہ کے رسول کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں ان اولاد کو چھپا کے رکھتے تھے، اور جن میں کوئی ایسی بات نہ ہو وہ اولاد لوگوں کو دکھا دیتے تھے. تو تجعلونہ قراطیسا، تم نے اس قرآن کو کر رکھا ہے برف برف، تم دونہا کچھ اس کے حصے کو تم ظاہر کرتے ہو، وہ تم سونا کثیرا، اور اس قرآن کے بہت سارے حصے کو تم نے چھپا رکھا ہے. وہ الم تم معلوم تالم انتم بلا ابا، اور تم سکھائے گئے وہ کچھ، یعنی اس قرآن کے ذریعے تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے آبا اجداد جانتے تھے. تو بتاؤ وہ قرآن کس نے اتاری تھی؟ قل، اے نبی آپ کہیے اللہ، وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی. ثم ذرہم، پھر نبی چھوڑ دیجیے ان کو، فی خوضہم یلعبون، یہ اپنے ہی خرافات کے اندر لگے رہیں، کھیلتے رہیں، ہنسی کرتے رہیں. وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب ہے قرآن مجید جس کو ہم نے نازل کیا، یہ بڑی برکت والی ہے. مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو پہلے سے اس کے سامنے موجود ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، اور تاکہ نبی آپ خبردار کریں ان بستیوں کی ماں کو، مراد ہے مکہ مرکزی بستی کو، مکہ مرکزی بستی تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے، سب عرب سے لوگ وہاں پر آتے تھے طواف کرنے کے لیے بھی اور حج کرنے کے لیے بھی، لہٰذا مکہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں ان بچیوں کی ماں کو یعنی بچے والوں کو, ومن حولہا, اور پھر جو بھی اس مکے کے ارد گرد ہے, یعنی پھر رفتہ رفتہ آپ نے تبلیغ کا دائرہ بڑھائیے مکہ پھر اس کے گرد, اور بڑھاتے 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 پھر امت کے ذریعے اس دائرے کو اس زمین کے آخری حصے تک پہنچنا ہے, وہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے, اس تبلیغ کا دائرہ بڑھانا ہے, تاکہ آپ خبردار کیجیے مکے والوں کو اور پھر جو بھی بستیاں اس مکے کے ارد گرد ہیں. والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بها, تو وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, جن کو یقین ہے اللہ کے سامنے جا کے جواب نہیں کرنے, اگر جھوٹ بولا تو اللہ کیا پکڑ ہو جائے گا, تو وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وہم وہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے, یؤمنون بہ, وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, وہ کہے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی, او قال اوحی الی, اور یا پھر وہ جو کہے کہ میری طرف بھی کچھ وحی کیا گیا ہے, ولم یوحی الیہ شیء, حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا, یعنی اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے. ومن, اور کون ہوگا اس سے ظالم, من جو یہ کہے, من قال جو یہ کہے, سأنزل مثل ما انزل اللہ, کہ ان قریب میں بھی نازل کروں گا ویسا کلام جو اللہ نے نازل کیا. یہ بعض اوقات مشرکین غصے میں کہہ دیتے تھے جب انہیں چیلنج دیا جاتا کہ جیسا کلام پیش کرو, کہنے کے ہم بھی کر دیں گے, بس ٹھیک ہے دیکھ لینا کچھ دنوں بعد ہم بھی ایسا کلام لے آئیں گے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت, اے نبی کاش کیا وہ وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم ہوں گے موت کی تختیوں میں, والملائکۃ باسطو ایدیہم, اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے, اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانیں, الیوم تجزون عذاب الہون بما عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب کا بدلہ دیا جائے گا, اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ناب جھوٹ بولتے تھے, وکنتم عن آیاتہ تستکبرون, اور تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے حوالے سے تکبر کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور تم ہمارے پاس آ گئے ہو ایک ایک کر کے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی بار بنایا تھا. پہلی بار کب بنایا تھا؟ تمام روحوں کو اللہ پہلے بنا چکا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک, یہ مضمون اگلی سورت میں آئے گا سورہ آراف میں, اور ساری روحوں کو اللہ نے جمع کر کے ان سے عہد الگ لیا تھا. تو فرمایا کہ تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے آ گئے ہو جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا. وہ طرف تم ماں بول نا تم بڑا ادھورے کو, اور تم نے چھوڑ دیا ہے وہ سب کچھ کہ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا اپنے پیٹھوں کے پیچھے, روح کو ہم نے لپیٹ دیا تھا اس جسم کے اندر, جسم کو لپیٹ دیا تھا روح کے اندر, روح اندر تھی اور باہر جسم تھا, اور اس کے بعد اور بھی ہمارا گھر ہے, جو بھی اسباب ہیں, رشتے دار ہیں جن کے اندر ہم خلافوں میں لپتے ہوئے ہیں. فرمایا تم چھوڑ آئے وہ سب کچھ کہ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا اپنے پیٹھوں کے پیچھے چھوڑا ہے. فمان علا معکم شفعاءکم الذین زعمتم, اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی کہ جن کے بارے میں تمہیں بڑے دعوے تھے, تو بڑا زوم تھا, انہم فیکم شرکاء, کہ وہ تمہارے بارے میں بڑے شریک ہیں اور وہ آ کر تمہاری سفارش کر کے تمہیں بچا لیں گے. لقد تقطع بینکم, تمہارے درمیان تمام رشتے منقطع ہو گئے, وظن انکم ما کنتم تزعمون, اور گم ہو گیا تم سے وہ سب جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ وہ آ کے تمہاری سفارش کر دیں گے, وہ سب کے سب تم سے غائب ہو گئے, گم ہو گئے. ان اللہ خالق الحبہ والنوا, اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں مزید کچھ دلائل. ان اللہ خالق الحبہ والنوا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پھوڑ نکالنے والا ہے دانے کو اور گھٹنے کو. ایسی اللہ کی قدرت ہے, دانا چھوٹا سا ہوتا ہے کون اسے پھاڑتا ہے, وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب, کس نے بھر دی موتیوں سے پوچھائے گندم کی جیب, خاص یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب, کون لایا بھیج کر پتھر بچم سے باندھے تاج لال, موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوب انقلاب, یہ سب کام کون کرنے والا ہے؟ اللہ. چھوٹا سا دانہ ہے, اللہ اس کو پھاڑتا ہے اس میں سے پودا نکل آتا ہے, گٹلی ہے اللہ اسے پھاڑتا ہے اور اسے پورا درخت نکل آتا ہے. تو فرمایا ان اللہ خالق الحبہ والنوا, بے شک اللہ ہے جو پھاڑ نکالنے والا ہے دانے کا بھی اور گٹلی کا بھی. یخرج الحی من الملجت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، گٹھلی میں سے پودا نکال دیا، انڈے میں سے چوزا نکال دیا، وہ مخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے، ذالکم اللہ، وہ اللہ ہے، فانا تو فکون، اور تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ کچھ لوگ ہیں جو اپنے مفادات، اپنے نذرانوں کے لیے تمہیں شرک کی پٹی پڑھاتے ہیں، فالق الاصبع، اور وہ اللہ ہی پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کا، محاورہ ہے پاؤ پھٹنا، تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے تو صبح برآمد ہوتی ہے، کون تاریکی کا پردہ پاڑتا ہے؟ اللہ، فالق الاصبع، وجعل اللیل سکنا، اس نے بنایا ہے رات کو سکون کے لیے، آرام کے لیے، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج کو اور چاند کو اس نے بنایا ہے حساب کتاب کے لیے، چاند سے مہینے کا حساب لگاتے ہو اور سورج کے ذریعے سے تمہارا پورا سال کا حساب لگتا ہے، سردی آتی ہے گرمی آتی ہے سورج کی وجہ سے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ ہے کرایا ہوا اس ہستی کا جو بڑی زبردست ہے اور بڑی صاحب علم ہے، اس نے بڑی زبردست کیلکولیشن کے ذریعے سے یہ پورا نظام بنایا ہے، ایک خاص جگہ پر سورج چلتا ہے، خاص جگہ پر چاند چلتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ کس وقت ان کی پوزیشن کیا ہوگی، کب چاند گرہن ہوگا، کب سورج گرہن ہوگا، ہر چیز بڑی کیلکولیٹڈ اور بڑی سلیقے کے ساتھ اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے اللہ، ابھی اصل میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے، التذکیر بِآلاءِ اللہ، جو مکی صورتوں کا ایک مضمون ہے، اور وہی اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم ہدایت حاصل کرو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، سمتوں کا تعین ستاروں کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ہوتا ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے واضح کر دی ہیں جو جاننا چاہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ یہ جسے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے ہیں، فمستقر و مستودع، پھر ہر ایک مستقر ٹھکانا بھی ہے اور آگے ٹھکانا بھی ہے، اب اس کے بارے میں بڑی مختلف آراء ہیں کہ مستقر ٹھکانے سے مراد کیا ہے، آگے ٹھکانے سے مراد کیا ہے، میں ایک رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کس کا کیا ٹھکانا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور مستقر ٹھکانا جنت میں ہوگا کہ جہنم میں ہوگا اور کس درجے میں ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے، تو ہر ایک کا ایک مستقل ٹھکانا ہے اور ایک آگے ٹھکانا ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، ہم نے اپنی آیتیں واضح کر دی ہم لوگوں کے لیے جو کہ سمجھنا چاہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے کہ جس نے آسمان سے اتارا پانی، فأخرجنا به نبات كل شيء، تو پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ہر چیز کا سبزہ نکالا، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، اور پھر ہم نکالتے ہیں اس میں سے سب کھیتی کہ جس میں سے ہم نکالتے ہیں وہ دانے جو طے پتہ ہوتے ہیں، اب اللہ کی کیا قدرت ہے، ایک مکئی کا دانہ آپ نے بویا اور اس سے پھر جو سکا نکلا ہے تو دانے سے دانے چڑھا ہوا ہے، یہ کس کی قدرت ہے، یہ کس نے اتارے کا سارا اتنا خزانہ اپنی نعمتوں کا پیدا فرمایا ہے، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور میں سے کہ جس کے خوشے میں گچھے ہوتے ہیں لٹکے ہوئے، باقاعدہ کھجوروں کے کیسے گچھے ہیں لٹکے ہوئے، یہ کس کی کاریگری ہے، کس کی صنعت ہے، یہ فیکٹری کھجور پیدا کرنے کی کس نے اگائی ہے، وجنات من انار، اور باغات ہیں انگوروں کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور اناروں کے، مشتبہ وغیرہ متشابہ، ایسے پھل بھی ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور ایسے پھل بھی ہیں جو کہ جدا جدا ہیں، ایسے پھل بھی ہیں کہ ایک ہی فیملی ہے، سٹرس فیملی ہے، اور جو ہے وہ لیمو ہو اور مالٹا ہو اور چینو ہو اور سنترا ہو، ایک ہی فیملی کے سارے ہیں، انار ہیں، لال دانوں والا بھی ہے اور سفید دانوں والا بھی ہے، ایسے پھل بھی ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور ایسے پھل بھی ہیں جو جدا جدا ہے، ان ضرور ادا سمر ہی ادا اسمارا بجر ہے، دیکھو تو صحیح اس اللہ تعالیٰ کے پھل کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے وہ پھل پیدا کیے، ادا اسمارا جب سے وہ پھل لایا وہ جب ہی اور جب وہ پھل پکتا ہے، عجیب رونق ہوتی ہے باغ میں جبکہ باغ میں پھل پکتا ہے، جو ہے وہ سیب لگے اس کے جب سیب سرخ ہوتے ہیں تو باغ میں ایک عجیب حسن پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب رونق ہوتی ہے، آم آنا شروع ہوئے اپنے وقت میں اور جب آم پکتا ہے تو باغ میں عجیب رونق ہوتی ہے، ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہیں، ایمان لانا ہو تو بے شمار نشانیاں ہیں، نہ ماننا ہو تو پورے بدرا بہانا بشیار، پھر سو بہانے ہیں نہ ماننے کے لیے. وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا دیے جنات کے، جنات سے پناہ مانگ رہے ہیں. کسی وادی میں گئے تو میں اس وادی کے جن کی پناہ میں آتا ہوں. انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ نے انسان کو جنات سے فضیلت دی تھی، اچھا اور مخلوقات بنایا، لیکن انسان ایسا گھٹیا ثابت ہوا کہ اپنے سے کم تر مٹی کے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور جنات میں اس کی پناہ مانگ رہا ہے، کس قدر انسان کی محرومی ہے. فرمایا وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک بنا دیے جنات. وخلقہم، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی جنات کو پیدا کیا ہے، جنات کیسے معبود ہو سکتے ہیں اور اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں. وخلقوا له بنین و بنات بغیر علم، اور انہوں نے تراشے اللہ کے لیے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے. فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا، حضرت عزیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے قرار دیا. سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اسے کسی اولاد کی حاجت نہیں ہے. وتعالیٰ عما یصفون، اور بہت ہی بلند و بالا ہے اس جھوٹ سے جو وہ گڑ رہے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.